من يوم عذابتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اقدار کے احیاء میں جوانوں کا کردار موضوع سخن ہے، اور اس سلسلے میں گفتگو آج آخری ہے. کل انشاءاللہ چونکہ آخری دن ہوگا اس نشست کا، تو سوالات و جوابات ہوں گے. میں چونکہ موضوع اتنا وسیع موضوع ہے، اتنا مختصر نہیں ہے جس کو اس مدت میں کامل کیا جائے. توقع یہ ہوتی ہے عموماً سننے والوں کی کہ ایک موضوع کمپلیٹ ہو جائے یا اول سے آخر تک بیان ہو جائے. بعض موضوعات ایسے نہیں ہوتے، اور خصوصاً میرے مد نظر عموماً یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی گفتگو کی فرصت ملتی ہے مجالس میں یا اس طرح کی علمی نشستوں میں، تو موضوع سمیٹنا یا موضوع کو تکمیل کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ موضوع کو شروع کرنا اور آغاز کرنا مقصود ہوتا ہے. یعنی کچھ موضوعات ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے یا سوسائٹی میں وہ خاموش موضوع ہیں، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ موضوع چھڑ جائیں، ان موضوعات پہ گفتگو کا آغاز ہو، نہ کہ ان موضوعات کو کمپلیٹ کر کے ان کی فائل بند کر کے آخری دن اپنے گھروں کو چلے جائیں. ہم مقصود ان موضوعات کو کھولنا اور ذہنوں کو ان کی اس کی طرف متوجہ کرنا، موضوع کے اوپر حساسیت ظاہر کرنا، تاکہ عام افراد اور خصوصاً جوان ان موضوعات کی طرف آئیں، سوچیں، اور اس سوچ کے نتیجے میں کچھ راہیں تلاش کریں، اور جو اقدامات چاہیے ہوتے ہیں وہ اقدامات کریں. اقدار میں، جوانوں کا کردار میں تین عنصر اصلی ہیں کہ دو کی طرف اشارہ ہوا ہے اور تیسرا عنصر اب نہیں بیان ہوا. ایک اقدار، جوان، معاشرہ، اور تیسری چیز ہے کردار، رول، کہ جوان کو اپنا ایک کردار بنتا ہے اس کا. چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کسی کردار کے لیے پیدا کیا ہے، ذمہ داری نبھانے کے لیے پیدا کیا ہے. کسی انسان کو خدا نے تماشائی پیدا نہیں کیا، یعنی وہ رول جو ہم نے ابھی بنایا ہوا ہے اپنا، لا تعلق رہنا، اجنبی رہنا اور تماشائی بن کر رہنا، معاشرتی مشکلات کا، انسانی مشکلات کا تماشائی بننا، اور قدروں کی پائمالی کا تماشائی بننا، حق کی پائمالی کا تماشائی بننا، ظلم کی ترویج کا تماشائی بننا، اور جوانوں کی گمراہی کا تماشائی بننا، یہ رول قطعاً خدا کو پسند نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے انسان پیدا ہوا ہے. شاید بدترین جرم دین کے لحاظ سے اور عقل کے لحاظ سے یہی ہے کہ انسان تماشائی بنا رہے. یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. مجرم سے زیادہ برا انسان وہ ہے جو جرم کا تماشا دیکھتا ہے، جو لطف اندوز ہوتا ہے اس سے اور خاموش ہو کے گھر چلا جاتا ہے، اور اس بارے میں اپنے آپ کو سرے سے ذمہ دار نہیں سمجھتا. ہم ایک کردار کے لیے پیدا کیا، ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ ایک کردار ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسا کہ بعض بار لکھا بھی ہے اس سلسلے میں، مثلا عموماً جو فلمیں بنائی جاتی ہیں، اس فلم میں پہلے ایک کہانی لکھی جاتی ہے، سناریو ہوتا ہے اس کا، اور اس کہانی میں کردار فرض کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد افراد چنے جاتے ہیں اداکار، اور ہر ایک کو وہ اپنا مطلوبہ حصہ یا مربوطہ حصہ دے دیا جاتا ہے اس کہانی کا، وہ اس کو مطالعہ کرتا ہے اور پھر کیمرے کے سامنے آ کر یا اسٹیج پر آ کر اپنا وہ کردار جو اس سنیریو میں اس کے لیے معین ہوتا ہے وہ ادا کرتا ہے۔ خوب، یہ اس کو ڈرامہ یا فلم کہتے ہیں، چونکہ مصنوعی اور ایک فقط دکھاوے کی حد تک ہوتا ہے، یا کسی کا کردار وہ آ کر تکرار کر رہا ہوتا ہے، یا ایک فرضی کردار وہ سیکھ کر اس کو ادا کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اداکار کہتے ہیں، یعنی اداکاری کرتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کی ادائیں اپناتا ہے یہ انسان، اپنی کوئی ادا نہیں وہاں، اس کو اجازت بھی نہیں ہوتی کہ اسٹیج پر آ کر اپنا کردار ادا کرے، اس کو کسی کا کردار ادا کرتا ہے۔ فرض کریں قائد اعظم پر جو فلم بنی ہے، تو اس انسان کو کہا گیا، اس ایکٹر کو، کہ قائد اعظم کا رول آ کر ادا کرے، اپنا نہیں کر سکتا، پیسے نہیں ملیں گے اس کو، تنخواہ لیتا ہے وہ آ کر کسی کا کردار ادا کر کے جاتا ہے، یا کوئی کمیڈی کردار ہوتا ہے یا کوئی ٹریجڈی کردار ہوتا ہے، لیکن وہ آتا ہے آ کر اسٹیج پر آ کر یہ کردار لوگوں کو دکھا کے چلا جاتا ہے، اپنی فیس لیتا ہے، لوگ محظوظ ہو جاتے ہیں۔ خوب، اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے بھی انسان کو پیدا کیا ہے اور ایک الہی سنیریو بھی موجود ہے، اس میں بھی انسان کا ایک رول ہے، لیکن اس میں ہمیں کسی کا رول نہیں اپنانا یا ادا کرنا، اس میں ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یعنی اس الہی کہانی میں میرا ایک کردار بنتا ہے، اور مجھے اسی لیے اس صحنے میں، اور مجھے اسی لیے اس دنیا میں لایا گیا ہے، اس زمین پر لایا گیا ہے۔ یہ دنیا بھی ایک ایسا منظر ہے جس پر آ کر ہر ایک اپنا اپنا کردار ادا کے جا رہا ہے۔ موت، یعنی جس نے اپنا کردار ادا کر دیا، اب مزید اس کہانی میں اس کے کوئی کردار کی کوئی نہیں رہی گنجائش، جتنا بنتا تھا اس نے ادا کر دیا۔ حتی مرنا خود ایک کردار ہے، شہادت خود ایک کردار ہے کہ خدا نے رقم کیا ہے بعضوں کے لیے۔ قرآن کی بھی یہی آیت ہے، صریح بیان ہے قرآن کا، لو کنتم فی بیوتکم لبرد الذین کتب علیہم القتل الى مضاجعہم، اگر تم گھروں میں جا بیٹھو گے تو خدا ایک اور مخلوق، ایک اور قوم، نسل پیدا کرے گا جو آ کر اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائے گی۔ سری آیت قرآن، جو چل کر اپنے قدم سے اپنے مقتل میں جائے گی، جو انتخاب کرے گی موت کو، چونکہ مرنا اور شہید ہونا راہ خدا میں اس کے کردار میں لکھا ہوا ہے، اس کو یہ کردار ادا کرنا ہے۔ بس شہید ہونا خود ایک کردار ہے۔ انسان جو ہی پیدا ہوتا ہے، بلوغ کی حد تک، بلوغ کی عمر تک سیکھتا ہے، کیا سیکھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بس میں ایک مثال دوں سادہ سی آپ کو، آپ اس میں غور فرمائیے، خواتین خصوصاً اس پہ غور فرمائیں اس نقطے پہ، چونکہ انہوں نے یہ کام کیا ہوا بھی ہے اور اپنے سامنے دیکھ بھی رہی ہیں اور پھر دیکھنا بھی ہے مزید ان کو۔ اب طبقاتی کردار مہم ہے، جوانوں کا کردار، وہ اس میں خواتین مرد دونوں شامل ہیں، لیکن خود اپنی جگہ ایک الگ موضوع ہے خواتین کا کردار۔ میں مثال خواتین کی دیتا ہوں، لیکن ہے سب کے لیے مثال، وہ یعنی وہ پیمانہ خواتین کی مثال کا ہوگا، لیکن اس پیمانے میں جو مواد ہے وہ سب کے لیے ہے، یہ نہ سمجھے صرف خواتین کے لیے۔ مثلا آپ دیکھیں بچی، چھوٹی بچی، دو سال، ڈیڑھ سال، دو سال کی جب ہوتی ہے، کھیلنا جب شروع کرتی ہے بچیاں، تو بغیر بتائے ہوئے، بغیر سکھائے ہوئے اندرونی رجحان ان کا ہوتا ہے گڑیا کے ساتھ کھیلنے کی طرف، گڑیا کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ البتہ یہ جب تک یہ ڈیجیٹل گیمیں، کمپیوٹر گیمیں نہیں آئی تھیں، اس وقت تک کی بات میں کر رہا ہوں، تبھی ماحول کی بات کر رہا ہوں، ورنہ آج کل وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پیدائش سے ہی کیا شروع کر دیتے ہیں، کیا کیا ان کے مناظر ہوتے ہیں سامنے۔ چونکہ یہ اثر ہوتا ہے، میں نے دیکھا چھوٹی سی بچی، ایک کسی گھر میں، کسی خاندان میں چھوٹی سی بچی، یعنی شاید ابھی باتیں بھی صحیح نہیں کر سکتی، وہ موبائل کی گھنٹی بجی اور وہ موبائل کی گھنٹی میوزیکل گھنٹی تھی، وہ میلوڈی، اور وہ گھنٹی بجی وہ ناچنے لگی, چھوٹی سی بچی, ابھی باتیں بھی نہیں کر سکتی وہ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آفت پڑ گئی ہے بچوں تک سرایت کر گئی ہے, اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں میں. یہ نمونے ہیں, ان کو دیکھ کر انسان بہت کچھ پڑھ سکتا ہے. تو خود حدیث مفصل بخوانا زین مجمل, یعنی ایک نمونہ دیکھ کر انسان سوچ سکتا ہے کہ جب چھوٹی سی بچی جو بھی بول نہیں سکتی یہ ہے, تو اس کی بڑی بہن کیا کرتی ہوگی, اس کی ماں کیا کرتی ہوگی, اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہوگا. وہ حدیث مفصل انسان خود پڑھ لیتا ہے پھر آخر تک کہ کیا ہے. بچی گڑیا سے کھیلتی ہے, اور گڑیا سے کھیلتے ہوئے سب گھروں میں ہیں بچیاں, یہ رحمت خدا ہے. اور اتفاقاً دین آیا ہی اس ماحول میں جہاں خواتین یا بچیوں کی پیدائش ایک احساس شرمندگی کا باعث تھی. دین نے آ کر بچی کی پیدائش کو فخر کے طور پر پیش کیا کہ افتخار کرو تم. اور قرآن نے دو تین قصے ذکر کیے ہیں, تاریخ اسلام میں بھی موجود ہے, کہ خیر جتنی بچیوں سے خدا نے دی ہے, جن خاندانوں کو اتنی بچوں سے نہیں دی ہے. رسول اللہ کی ساری اولاد بیٹی سے چلی ہے, اور حضرت مریم سے سارا قصہ مسیحی اور آگے شروع ہوا ہے داستان. مادر مریم دیکھی ہوگی فلم آپ نے, مریم مقدس, دیکھیں اس فلم کو ضرور, چونکہ وہ قرآنی قصہ سمجھ میں نہیں آتا اتنا پڑھتے. ویسے بھی ہم نہیں پڑھتے قرآن, اور پڑھیں بھی تو اس طرح داستانی حالت نہیں ہے اس کی, لیکن اس فلم میں اس کی داستانی حالت ہے. اس کو ضرور دیکھیں اس فلم کو, مریم مقدس کو. غرض یہ کہ بچیاں جب گڑیا سے کھیلتی ہیں, اب غور کریں کیسے کھیل رہی ہوتی ہے. اس نے کہیں نہیں پڑھا, اس کو کسی نے نہیں سکھایا, وہ خود ہی خود گڑیا, وہ خود ماں بنتی ہے, گڑیا کو اپنی بیٹی بناتی ہے, اور پھر اس کو نہلاتی ہے, پھر اس کو سلاتی ہے, پھر اس کو سنوارتی ہے. مثلاً جب وہ, اس کو کھانے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی, پینے کی پرواہ نہیں ہوتی, آرام کی, نیند کی کچھ بھی نہیں ہوتی, یہ کونے میں بیٹھ کر گڑیا کو, اور باتیں کرتی ہے گڑیا سے باقاعدہ, اس کو ڈانٹتی ہے, اسے لاڈ پیار کرتی ہے, اس کو ڈانٹتی ہے, پھر اسے لے کے لاڈ کرتی ہے کہ اچھا تو ناراض ہو گئی ہے, مثلاً میں نے اس لیے تجھے یوں کہا تھا, تو مثلاً کبھی اسے ڈانٹے گی تو بدتمیز ہے, تو مثلاً بے ادب ہے, ادب سیکھ کچھ اس طرح. پھر اس کو سلاتی ہے, اس کو لوریاں سناتی ہے, پھر اس کا خیال رکھتی ہے, اس کے ساتھ سوتی ہے ماں بن کے. مثلاً چھوٹی سی بچی جو خود گڑیا جتنی ہے, خود ایک گڑیا ہے, وہ یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے. وہ ماں جب اس کو بلاتی ہے کہ آؤ تم کھانے کا وقت ہو گیا ہے, آؤ مثلاً سونے کا وقت ہو گیا, تو وہ ماں کو ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اشارہ کرتی ہے کہ آہستہ بولو, یہ سو رہی ہے, مثلاً گڑیا سو رہی ہے. اب یہ کیا منظر ہے؟ ہم اس کے لیے تو ایک کھیل ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں کھیل ہے, حقیقت میں ہم سمجھتے ہیں یہ کھیل ہے. کھیل نہیں ہے, یہ کردار سازی ہے, یعنی ایک فطری کردار سازی ہے. چونکہ اس کو پتا ہے کہ کل میں نے کیا رول ادا کرنا ہے, وہ رول اور وہ کردار جب تک اس کی تیاری نہ ہو, جب تک اس کی ریہرسل نہ ہو, وہ بھرپور طریقے سے ادا نہیں ہو سکتا. سٹیج شو بھی پہلے انسان کو 3 مہینے ریہرسل کرواتے ہیں, پھر 10 منٹ آ کر وہ کردار انسان سٹیج پہ آ کر ادا کرتا ہے. وہ بچی دیکھیں بلوغ تک پہنچنے تک, بلکہ ایک اچھی خاصی عمر تک, لڑکپن تک وہ گڑیا سے کھیلتی رہتی ہے. کیوں؟ ایک فطری رجحان ہے اس کے اندر پڑا ہوا کہ مجھے یہ رول ادا کرنا ہے. یعنی اور بہت سارے جو کردار ہیں میرے, ان میں سے ایک اہم ترین بنیادی ترین کردار میرا یہ کردار ہے کہ میں نے ایک نسل کی پرورش کرنی ہے, اور اس کی پرورش کی جب تک ریہرسل نہیں ہوگی میں کس طرح سے کروں گی. اب بالغ جب ہوتی ہے تو عموماً ماں سمجھاتی ہیں, دوسرے سمجھاتے ہیں, لیکن اس کو پہلے سے ٹریننگ ہوتی ہے. مثلا ایسی لڑکیاں جن کے یہاں پہلا بچہ ہوتا ہے, انہیں کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا بعض کو, لیکن آپ دیکھیں وہ بھرپور ماں کا کردار ادا کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے. وہی جوان لڑکی شادی سے پہلے جو جاگتی نہیں تھی اصلاً, کسی دلیل سے نہیں جاگتی تھی, لیکن اب جب اولاد ہو گئی ہے اس کے ہاں, ذرا سی آہٹ اولاد کی سنتی ہے ایک دم وہی جوان جاگ کے بیٹھ جاتی ہے. وہی پہلے شادی سے پہلے اس کو بتا دیں کوئی مر گیا ہے, وہ کہتی تھی مر گیا تو جائے ابھی, اس کو دفن کر دو, مجھے سونے دو تم. لیکن ابھی اپنا بچہ یا بچی جب اس کی ہے, تھوڑا سا وہ روتی ہے تو فوراً اٹھ کے اس کو آغوش میں لے لیتی ہے. انسان تعجب کرتے ہیں کہ چند مہینے تک یہ جوان یہ کیا کر رہی تھی اور آج یہ کیا کر رہی ہے. اس لیے کہ اس نے ریہرسل کی ہوئی تھی اس کردار کے لیے, بنایا ہوا تھا اپنے کردار کو. کو کردار ادا کرنے کے سے پہلے کردار بنانا پڑتا ہے. ہم نے کہا جوانوں کا کردار, اقدار کے احیاء میں جوانوں کا کردار, یہ کردار بنانا پڑے گا پہلے, بغیر بنائے ہوئے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. اناڑی کو آ کے اسٹیج پہ کھڑا کر دیں کہیں کوئی کردار ادا کرو, کچھ بھی نہیں کر سکتا, فل ودی کام نہیں ہو سکتے. وہ خصوصاً جس نے وہ کردار پڑا ہوا نہ ہو اور کردار اپنایا ہوا نہ ہو وہ کردار ادا نہیں کر سکتا. اس لیے یہ تیسرا رکن اہم رکن تھا اس بات کا کہ اس پہ ہمیں کم فرصت ملی ہے گفتگو کرنے کی, کردار سازی کی. پہلے اقدار, پہلے جو جوان اپنا کردار بنائے تو اقدار کی روشنی میں اپنا کردار بنائے, جو کہ اس کو اقدار کی دنیا میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور اتفاقاً اقدار کی ترویج کی ایک ہی زبان ہے کردار. اقدار زبان سے نہیں پھیلتی, اقدار کسی اور چیز سے نہیں پھیلتی, اقدار گفتار سے نہیں پھیلتی, اقدار کی زبان کا نام ہے کردار, اس وقت اقدار پھیلتی ہیں. لہذا یہ اہم ترین شعبہ ہے جوانوں کے لیے بھی اور سب کے لیے ہے. اسی طرح خواتین کو جو کردار ادا کرنا ہے معاشرے میں, اس کے لیے بھی کردار سازی پہلے ہو پھر کردار کی ادائیگی ہوگی. اگر درست کردار اپنایا ہے, میں نے بنایا ہے, میں درست کردار اپنا ادا کروں گا. تعلیمی مراکز میں کردار سازی پر کم توجہ ہوتی ہے, مثلا آپ سکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں دیکھیں جا کر, یا حتیٰ دینی مدرسوں میں بھی دیکھیں, ہم تعلیم پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے, کتابوں پڑھانے پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے. درحالی کہ یہاں تعلیم ذریعہ ہے, یعنی اسلامی یا قرآنی نقطۂ نگاہ علم کے بارے میں ہے کہ علم ہدف نہیں ہے, علم ذریعہ ہے. کس چیز کا ذریعہ ہے؟ کردار کا ذریعہ ہے. انسان اپنا کردار بنائے علم کی روشنی میں, وہ علم کے ذریعے آسان ہے کردار بنانا. جس کے پاس علم نہیں ہے مشکل پیش آتی ہے اس کو کردار بنانے میں اور کردار سمجھنے میں اور کردار اپنانے میں, حتیٰ کردار ادا کرنے میں. اس وجہ سے علم ایک ذریعہ ہے. علمی اداروں میں اصل مقصود کردار بنانا ہے, علم ایک ذریعہ ہے اس کا, لیکن وہ ہدف بھول گیا ہمیں. جس طرح عموماً پارٹیاں, انجمنیں, تنظیمیں بنتی ہیں, ایک بڑا اعلیٰ ہدف اپنے مد نظر رکھتے ہیں, پھر جب کام شروع کرتے ہیں تو وہ ہدف بھول جاتے ہیں, پھر وہ صدر بازی, سیکرٹری بازی اور یہ چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں, پھر آپ اس میں الجھنا شروع کر دیتے ہیں, ابھی رکاوٹ شروع ہو جاتی ہے, ہدف بھول جاتے ہیں اپنا. اسی طرح علمی مراکز کیوں جی اس معاشرے کو, اس میں جہالت زیادہ ہے, اس میں فلاں زیادہ ہے, کیا ہونا چاہیے؟ ختم کرنے کے لیے علمی مرکز قائم ہونا چاہیے. وہ علمی مرکز قائم ہونے کے بعد پھر وہ علمی مرکز نزاعی بن جاتا ہے, پھر اس کی قیادت و صدارت پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور معاشرتی مشکل وہیں کی وہیں رہتی ہے. آج جو علم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ علم کو ذریعہ روزگار بنا دیا گیا ہے. آج سب کیوں علم حاصل کرتے ہیں؟ حتیٰ دینی علم, ایک آفت جو علم پر نازل ہوئی ہے, دینی علم بھی ذریعہ روزگار ہے, ملازمین پہ بن رہے ہیں. یہ پڑھو, اعلیٰ تعلیم پڑھو, یہ پڑھو, وہ پڑھو, تاکہ ایک اچھے ملازم بنو, تنخواہیں کماؤ. علم کردار نہیں بنا رہا, علم ملازمین پیدا کر رہا ہے, علم کاریگر بنا رہا ہے, علم روزگار لوگوں کو تلاش کر کے دے رہا ہے. اس لیے علم کا بھی کوئی رول نہیں رہا ابھی, علم ہوتے ہوئے بھی سب کباہتے ہیں اور سب اقدار پائمال ہو رہی ہیں. بلکہ آپ دیکھیں ایک طبقہ ہمارے ملک میں, ہر ملک میں ہی ہوتا ہے, یہاں پر خصوصاً آپ دیکھیں, مثلاً ایک طبقہ جو یعنی ملازمت کے بڑے گریڈوں پر ہے, افیسر طبقہ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ, میں سب کو نہیں کہتا, مستثنا ہیں اس کے اندر, اچھے لوگ بہت ہیں, لیکن سب سے خالی اقدار سے یہی طبقہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ توہی. مثلا ایک فقیر, ایک ان پڑھ, ایک رکشا ڈرائیور میں پھر کوئی نہ کوئی قدر ہوگی. مثلا اگر آپ اپنا پرس یا اپنا بریف کیس بھول آئے رکشے کے اندر, اکا دکا رکشے والے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کو کھولے بغیر آپ کو آپ کے ایڈریس پہ آ کے پہنچا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ان پڑھے لکھوں کے دفتروں میں جائیں, آپ ساری اقدار یکجا پائمال نظر آئیں گے, آپ ساری اقدار یکجا پائمال نظر آئیں گی. میں نے کہا کہ بعض ہیں ان میں, میں حق تلفی نہیں کر رہا, جو ان میں منزہ ہیں, پاکیزہ ہیں, وہ ہیں, اکا دکا ہیں, لیکن اللہ کی توقع ان سے زیادہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, ان کو نمونہ ہونا چاہیے تھا اقدار کا. لیکن انہوں نے علم حاصل کیا ہے فقط ملازمت کے لیے, خوب اعلیٰ ملازمت کے بڑے گریڈوں پہ فائز ہو گئے ہیں, اقدار نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کے اندر. بس علم بھی ایک ذریعہ ہے کردار بنانے کا، اقدار کے ذریعے سے کردار بنتے ہیں. وہ جوان معاشرے میں رول ادا کر سکتا ہے جو صاحب اقدار ہو، خود اس کے اندر کچھ ویلیوز ہوں اور نظر آئے اس کے اندر. مشک انس کی خود گوید نہ کہ خود گوید نہ کہ عطار گوید. مشک اس خوشبو کو کہتے ہیں جو ہرن کے ناف سے نکلتی ہے، بڑی ملائم اور مطبوع قسم کی خوشبو. خوب اگر آپ کو عطار دکاندار تعریفیں کرے یہ بہت اچھی خوشبو ہے، وہ کبھی نہ لیں آپ. وہ خوشبو لیں جب خود خوشبو بول کے کہے کہ میں سب سے اچھی خوشبو ہوں، اس خوشبو کو چنیں آپ. اسی طرح آپ جب تک خود اقدار سے متصف نہیں ہوں گے، ویلیوز نہیں آئیں گی ہمارے اندر، ہمیں دیکھتے ہی لوگ تشخیص دیں اور سمجھیں اور وہ خوشبو ہمارے وجود سے ان کو جب محسوس ہو، پھر ہماری کسی بات پر بھی کان دھریں گے، ہمارے امر و نہی پر بھی کان دھریں گے لوگ، ہمیں اپنا مخلص بھی پائیں گے. لیکن ہم میں اگر کچھ نہ ہوا، یہ موضوع ہے اپنی جگہ الگ ہے. کردار کس طرح سے، مثلا وہ جوان یا وہ نسل جو کوئی کردار ادا کرنا چاہتی ہے، کردار ادا کرنے سے پہلے اپنا کردار کس طرح بنائے اور کیسے بنائے، کہ خود ایک پروسیس ہے کردار بنانا. ایک اہم قدر جو معاشرے کے لیے ضروری ہے، میں اس کو کہوں گا ام الاقدار. وہ باتیں جو کی تھیں وہ اس عنوان سے کی تھیں کہ ان اقدار پر حملہ زیادہ ہوا ہے، پائمال زیادہ ہوں گے. مثلا حیا وہ قدر ہے جو آج جس کے اوپر شدید ترین حملات ہیں انسانی اقدار میں سے، اور حملہ وار بھی مغربی تہذیب ہے، مغربی کلچر ہے، اور مشرقی کلچر اس کے مقابلے میں بالکل عاجز اور ناتوان ہے. کلچر کی میں بات کر رہا ہوں، دین کی نہ، دین ناتوان نہیں ہے، دین توانا ہے، لیکن ہم کلچرل لوگ ہیں، ہم دینی لوگ نہیں ہیں، ہمارے معاشرے بھی دینی نہیں ہیں، ہم بنیادی طور پر کلچرل لوگ ہیں، اور اس کلچر میں نمک ملایا ہوا ہے ہم نے. جیسے آٹا گونتے ہیں یا ہنڈیا پکاتے ہیں، بیچ میں تھوڑا سا نمک ڈالتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں کہ بڑھ نہ جائے نمک. کتنا نمک ڈالتے ہیں؟ ایک چٹکی. ایک پوری دیگ پکتی ہے، اس میں تھوڑا سا نمک ڈالتے ہیں اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے، لیکن خیال رکھتے ہیں شور نہ ہو جائے. اسی طرح نمک کی اتنی پابندی نہیں ہے، کیونکہ نمک زیادہ ہو جائے تو بلڈ پریشر کا خطرہ ہے. اسی طرح گھروں میں بھی بہت خیال رکھتے ہیں ہم، اپنی زندگیوں میں بھی خیال رکھتے ہیں کہ دین کی مقدار زیادہ نہ ہو جائے، ورنہ خشک ہو جائے گی زندگی. بعض کہتے ہیں کہ خشک ہو جائے گی زندگی بہت زیادہ، اس کو تر رہنا چاہیے تھوڑا سا. لہذا نمک کی حد تک کلچر میں دین ملا ہوا ہے، ہم بنے ہوئے دیندار. نمک کی حد تک، شاید مبالغہ ہے، نمک کی حد تک بھی نہیں ہے ہمارے زندگیوں میں دین. میں بے دینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے یہاں تو نمک بھی نہیں ہے، پھیکی زندگی ہے ان کی. دینداروں کی بات کر رہا ہوں، ہم جو اپنے آپ کو دیندار طبقہ کہتے ہیں، دینداروں کی زندگی میں نمک کے برابر ہے دین. اس جیسے کہتے ہیں نا نمکین، نمکین چیز اس کو کہتے ہیں جس میں بہت معمولی سی مقدار نمک کی ہو، نہ کہ نمک کی پوری، اس کو نہیں کہتے نمکین، وہ نمک ہوتا ہے. ہم نے پوری کوشش کی ہوئی ہے کہ دین کی مقدار اس سے بڑھے نہیں، زیادہ نہ ہو، ورنہ بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے گا. کنٹرول کیا ہوا ہے اس کو سخت. ہیں بنیادی طور پر کلچرل لوگ ہم. خوب جب کلچر ہے ہمارا، اس کلچر کے مقابلے میں اور بھی کلچر ہیں، اور کلیش آف سیویلائزیشن اور کلچرز کی جنگ، اس میں پتا چلتا ہے کہ ہم کلچرل ہیں یا دینی ہیں. مات کھا گئے نا، اس کا مطلب ہے ہمارا کلچر ضعیف تھا، کمزور تھا. اور اس کلچر میں ایک ہجومی اور تہاجمی افینسو قوت اس کے اندر موجود ہے، مغربی کلچر کے اندر. وہ یہ ہے کہ اس نے ایسی جگہ کو نشانہ بنایا اور ایسے نقطے کو نشانہ بنایا ہے جس سے مد مقابل کی مقاومت کو توڑ دیتا ہے وہ کلچر. مثلا گیسیں جو عموماً، ایک ہوتی ہے گولی اور ایک ہوتی ہے گیس. گیس اس لیے پھینکی جاتی ہے کہ وہ طرف مقابل جو مقاومت کر رہا ہے اس کی مقاومت توڑ دی جائے. یعنی ہمیں کم حملہ کرنا پڑے, وہ بیٹھ جائے, وہ گر جائے, وہ ختم ہو جائے, ہاتھ اٹھا دے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, نہیں لڑ سکتا میں. اس لیے اس کلچر نے جو حملہ دقیق سوچ کے اور منصوبے کے تحت کیا ہے حیا پر, کہ حیا جب ختم ہوگی خوب یہ ہینڈ اوور کر دیں گے اور اس کے بعد ہمیں ان سے لڑنا بھی نہیں پڑے گا. وہ ہمارا کلچر ہے, کلچر کے مقابلے میں کلچر ہے, مشرقی کلچر کہہ لیں یا قومی کلچر کہہ لیں یا علاقائی کلچر کہہ لیں, کلچر ناتوان ہے اس کلچر کے مقابلے میں, اس کے تہاجم کے مقابلے میں. ان کی بھی تشخیص یہی ہے, یہ یوں نہیں کہ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے یا ایک خدا پرست ہونے کے ناطے فقط اپنے اس کی تعریف کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ دین میں یہ قوت ہے اس کلچر کو روک سکتا ہے یا اس کے تہاجم کو روک سکتا ہے. یہ خود ان کا اپنا اعتراف ہے. اس وقت جو یہ تہذیبوں کی جنگ شروع ہوئی, تصادم تہذیبوں کا شروع ہوا ہے, جنہوں نے اس کی تھیوری لکھی ہے, جنہوں نے اس کا نقشہ بنایا ہے, جو اس کے آرکیٹیکٹ ہیں, انہوں نے پہلے جو مقدمہ باندھ کے تہذیبوں کی جنگ کی ضرورت کو جب ثابت کیا ہے, اس میں یہ کہا ہے کہ اس وقت پہلے انہوں نے سرزنش کی ہے کہ مغربی حکمرانوں نے اور سیاستدانوں نے اور مفکرین نے یا مغربی تھنک ٹینک نے غلط کام کیے ہیں. پہلے دو تین, وہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے سیاسی جنگ لڑی ہے اور پھر اقتصادی, یعنی پہلے سیاسی جنگ ہوئی ہے پھر اقتصادی جنگ ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑی غلطی تھی مغربی آئمہ کی, ان کے اماموں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے سیاست کی دنیا فتح کر لیا, اقتصادی میدان بھی مار لیا ہے انہوں نے, لیکن اس کے باوجود دنیا پر غلبہ نہیں پا سکے. کیوں نہیں پا سکے؟ چونکہ اہم ترین میدان نہیں جیت سکے, اور اہم ترین میدان سیاست اور اقتصاد نہیں ہے, اہم ترین میدان تہذیب ہے, کلچر ہے. جب تک کلچر کے میدان میں, اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا کلچر کے لیے, اس لیے انہوں نے کہا کہ سیاسی جنگ پہلے آپ لڑ چکے اور اقتصادی جنگ بھی جیت چکے, اب آپ تہذیب کی جنگ شروع کریں. اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو موجود ہے کتاب, اردو میں ترجمہ بھی ہو گئی ہے, فارسی میں بھی ترجمہ ہے اس کا, جو زبان بھی آپ جان دیں, اصل اپنی اصلی زبان میں بھی ہے, سیموئل ہنٹنگٹن کی کتاب کلیش آف سیولائزیشن, تہذیبوں کے تصادم کے نام سے اس کا ترجمہ ہے. جو اصلی تھیوریسن ہے, جو مغز متفکر ہے تہذیبوں کی جنگ کا, جو انسان خود پڑھ لیں, وہ اپنی کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ تہذیبوں کی جنگ یہ اہم میدان ہے, اس کو ماریں آپ. یعنی اگر آپ تہذیب کی جنگ جیت لیں, آپ کا غلبہ پوری دنیا پر ہو جائے گا. وہ کس طرح جیتیں؟ انہوں نے آ کر کہا کہ دنیا میں بڑی آٹھ بڑی تہذیبیں ہیں, ایک مغربی تہذیب اور سات دوسری تہذیبیں ہیں, ان کی اپنی تشخیص ہے. یعنی آٹھ براعظم تہذیبی کلچرل براعظم ہیں, آٹھ بڑے, چھوٹی موٹی علاقائی تہذیبوں کو چھوڑ کر تہذیبوں کے آٹھ بڑے براعظم ہیں. ان میں سے ایک تو مغربی تہذیب ہے, سات دوسری تہذیبیں ہیں. ان میں نشاندہی کی انہوں نے کون کون سی ہیں, باقاعدہ فہرست ہے اس کی, مثلا چائنی تہذیب ہے, اس کے بعد افریقہ کی تہذیب ہے, اس کے بعد امریکہ لاتین کی تہذیب ہے جو ان کے لوکل ہیں, اس طرح مختلف تہذیبیں ہیں, اور ان میں سے ایک اسلام ہے. پھر اس نے ہر ایک کا تجزیہ کیا کہ یہ تہذیبیں کتنی قوت ہے ان کے اندر, کتنی پاور ہے ان کے اندر, اور اس نے کہا کہ سب سے قوی ترین تہذیب مقاومت کے لحاظ سے اسلامی تہذیب ہے. ہمیں سات تہذیبوں پر حملے کی ضرورت نہیں ہے, ضائع وقت ضائع کریں گے, انرجی ضائع کریں گے. ہم ان سات میں سے ایک کو چنتے ہیں, اس تہذیب کا کلا کما کرتے ہیں, باقی چھ تہذیبیں خود ہی ختم ہو جائیں گی. یہ بڑا مضبوط مورچہ یہ ہے. خوب, اس وجہ سے اسلام کو چنا گیا. مسلمان تمام دنیا میں مسلمان کلچرل ہیں, لیکن انہیں ڈر تہذیب سے ہے. علامہ اقبال کے بقول بھی کہ شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا کہ جانتا ہے وہ جس پہ روشن باطن ایام ہے, مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. یعنی ابھی کوئی حکومت اسلامی بھی نہیں تھی, پھر بھی یہ تشخیص تھی ان کی. چرچل نے اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھا کے کہا تھا اپنی پارلیمنٹ میں قرآن اٹھا کے اس نے کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب موجود ہے آپ غلبہ نہیں پا سکتے، آپ کو غلبہ نہیں مل سکتا. اس وقت ہندوستان ان کے قبضے میں تھا اور آدھی دنیا آدھی زمین ان کے قبضے میں تھی، پھر بھی قرآن لہرا کر اس نے کہا کہ جب تک یہ کتاب موجود ہے کچھ نہیں کر سکتے آپ. بس اب مسلمان کو چھوڑ کر اسلامی تہذیب کو ہدف بنایا گیا ہے کہ یہ تہذیب ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد ہمارا راستہ صاف ہے. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ اسلامی تہذیب میں بے پناہ استقامت و مقاومت کی قوت ہے، مغربی تہاجم کو روکنے میں یہ تہذیب ہے تنہا، لہذا اس کو ختم کرو پہلے. اور اس کا خاتمہ بھی انہوں نے جڑ سے پکڑا ہے کہ جو اس تہذیب کے پیروکار ہیں خصوصاً جوان نسل، اس کی استقامت توڑنے کے لیے اسے حیا ختم کر دیں آپ، اس کو بے حیا بنا دیں. اور بے حیا نہ صرف ہاتھ اس نے اٹھائے ہوئے ہیں، سب کچھ اٹھایا ہوا ہے بے حیا نے، اور یہ آپ کے اختیار میں ہے پورے طور پر. بے حیا جو مرضی ہے اس کے ساتھ کرو آپ، جس طرح خائف کے ساتھ جو مرضی ہے کرو، بے حیا کے ساتھ جو مرضی ہے کرو. یہ ادھر سے انہوں نے شروع کیا. اب آتے ہیں ہم اپنا نقطۂ قوت ڈھونڈے ہم، اور اقدار کو ترویج کرنے کے لیے، اقدار کی طرف آنے کے لیے پہلے خود کہا تھا کہ اقدار میں وہ کوئی رول ادا کر سکتا ہے جو خود اقدار کی مدد سے اپنا کردار بنائے. ہم نے رسومات کی مدد سے اپنا کردار بنایا ہوا، ہم رسوماتی ہیں، کلچرل ہیں، اور کلچر بھی آبائی کلچر ہے ہمارا، الہی کلچر نہیں ہے. دین کلچر نہیں بنا، دین نمک کی حد تک کلچر میں شامل کیا، ہم کلچرل لوگ ہیں، اور وہ بھی سست بنیادوں پر. ایک بیت عنکبوت کی طرح کا ایک کلچر ہے جو ادنا جھونکے سے ختم ہو جاتا ہے، ہم اس کو کھو بیٹھتے ہیں اور پشیمان اور شرمندہ ہیں اس پر. بہت سارے اپنے رنگ پر شرمندہ ہیں، بہت سارے اپنی شکل پر شرمندہ ہیں، بہت سارے اپنے قیافے پر شرمندہ ہیں، بہت سارے اپنے حلیے پر شرمندہ ہیں، بہت سارے اپنے مشرقی ہونے پر شرمندہ ہیں، وہ سارے اپنے پاکستانی ہونے پر شرمندہ ہیں، کلچر کی وجہ سے. اسلامی تعلیمات میں اقدار میں، یعنی جس کی بنیاد اقدار پر ہے، ہم کلچرلائز کیا ہم نے اسلام کو، سیولائز کیا ہم نے اسلام کو، بجائے اس کے کہ اسلام کو اپنی تہذیب بناتے، ہم نے اپنے کلچر کے اوپر اسلام کا لیبل لگا لیا، یہ اسلام مسلمان ہو گئے. سب نے ایسے کیا، اس میں ایران و عرب و ہندوستان سب شامل ہیں. عربوں نے کوئی تبدیلی اپنے اندر پیدا نہیں کی، جو کچھ پہلے کرتے تھے اسی کا نام اسلام رکھ دیا. ایران میں بھی یہی ہوا. اب نوروز، اس کا کیا ربط ہے اسلام کے ساتھ؟ ایک محض ایک ایرانی کلچرل چیز ہے، اس کے اوپر بینر لگا دیا اسلام ہے نوروز. خوب ابھی یہاں اس ملک میں مقابلے میں کچھ بسنت کو اسلامی بنا رہے ہیں، ویسا ویسا بن جائے گا. میں بعض جگہ تنزن کہا بھی ہے کہ نوروز سے آسان تر ہے بسنت کو اسلامی بنانا، چونکہ بسنت تو معلوم ہے نا کیسے لکھتے ہیں، بسنت بے سین نون تے، اس طرح بسنت لکھتے ہیں. وہ درباری سرکاری ملا بہت ہیں، اگر کوئی سرکاری ملا آئے وہ کہے کہ یہ جو بسنت ہے یہ اصل میں بسنتن تھا، بسنت نہیں تھا، یہ تلفظ غلط ہے، یہ حقیقت میں بسنتن تھا. خوب یہ ہو جائے گا اسلام. یہ نہیں، اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. اسلام یہ کہ اپنے آپ کو اسلام کے قالب میں ڈھالیں آپ، اور اسلام بھی محض رسوماتی اور محض ظاہری شکل نہیں بناتا. اسلام اصل کھوکھلا انسان نہیں بناتا، انسان پر انسان بناتا ہے، با شخصیت انسان بناتا ہے. اسلام کا انسان صاحب اقدار انسان ہوتا ہے، زوائر ساز اور زوائر پرست انسان نہیں ہوتا، نہ ظاہر بین بناتا انسان. ہم نے اسلام کو کلچر میں ڈال کر اور اس کا نمک ڈال کے پھر کلچرل زندگی کو اسلامی زندگی بنا کر، مثلا کوئی تھوڑی سی عبادت کر کے مسلمان ہے، کوئی چار رسمیں ادا کر کے مسلمان ہے، کوئی کس طرح سے مسلمان ہے. اب آئیں خود اسلام سے پوچھیں، اسلام کا مسلمان کون ہے، وہ اسلام کا حقیقی انسان کون ہے، یعنی یوں کہیں آپ مسلمان بھی نہ کہیں، اسلام کا انسان کون ہے، اسلام کیا انسان پیش کرتا ہے. با کردار و با اقدار، اور ان میں بھی اقدار کا میں نے پہلے کہا تھا جغرافیہ ہے، ایک اپنا سٹرکچر ہے اقدار کا، اس کے مطابق اقدار کو وجود میں آنے کی ضرورت ہے. اگر وہ درہم برہم ہو گیا، خراب ہو گیا، سارا نظام خراب ہو جائے گا. این این ایک بلڈنگ کی طرح ہے، اس کی بنیادیں ہیں، اس کے باقی اجزاء ہیں، اس کے حصے ہیں سارے، اور اس کا عروج ہے، نتیجہ ہے اس کا، اسی ترتیب سے اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی قدر ام الاقدار، میں اس کو کہوں گا ام الاقدار، ام الاقدار قدر جس پر اسلام نے سب سے زیادہ تاکید کی ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ ہے عقل، عقلانیت. قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کے دو طرح کے بیان ہیں عقلانیت کے بارے میں. ایک دعوت ہے لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا، قرآن پڑھ کے دیکھیں، ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لعلکم تعقلون. بلکہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ آپ پڑھ کے دیکھیے، نہج البلاغہ کے پہلے خطبہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کیوں آئے؟ انبیاء اس لیے مبعوث ہوئے لِيُسِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ. انبیاء نہیں آئے باہر سے کچھ چیز انسانوں کے اندر ڈالنے کے لیے، انبیاء آئے ہیں اندر سے انسانوں سے کچھ چیز نکالنے کے لیے. کیا چیز ہے؟ عقلی دفینے، عقلانیت کو پروان چڑھانے کے لیے انبیاء آئے ہیں. لِيُسِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ. انبیاء تو احمد پروری کے لیے نہیں آئے، بے وقوف پروری کے لیے نہیں آئے انبیاء. انبیاء کو سیاسی رہنما بھی نہیں تھے کہ فقط ووٹر جمع کرنا تھا ان کو، انبیاء انسان بنانے کے لیے. دیکھیں بعض سوچتے بھی ہیں جی کہ انبیاء نے کیا دیا، اسلام نے کیا دیا، دین کیا دیتا ہے، کوئی انڈسٹری تو دین نے ہمیں سکھائی نہیں ہے، کوئی مثلا کارخانہ فیکٹری تو دکھائی نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی تو دکھائی نہیں ہے. ٹھیک بات ہے، اسلام نہیں آیا اس لیے کہ آپ کو ٹیکنالوجی اور انڈسٹری لگا کے دے، کھیتی باڑی کے طریقے آپ کو بتائیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے انسان کو صلاحیت دی ہے، اور اس صلاحیت کو اسلام آیا ہے پروان چڑھانے کے لیے، اور وہ صلاحیت جب پروان چڑھتی ہے انسان خود طریقے یہ سارے نکال لیتا ہے، کشف کر لیتا ہے. یعنی وہ کام جو انسان خود کر سکتا تھا انبیاء نے نہیں کیا، چونکہ وقت ضائع کرنا ہے. وہ کام جو آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے خدا نبی بھیجتا ہے، یہ تو ہم کر سکتے تھے خود، اس لیے ان مقاصد کے لیے نہیں بھیجا، وہ انسان نے خود کر لیا. بالآخر اوائل میں نہ صحیح، اب کر لیا انسان نے. کچھ کام ابھی بھی نہیں کر سکتا، چند سال بعد کر لے گا، چند صدیاں بعد کر لے گا انسان. انبیاء نے وہ کام کیا ہے کہ انسان ہزاروں سال لگا رہے نہیں کر سکتا، جن و بشر مل کے بھی نہیں کر سکتے وہ کام. قرآن کا بھی فرمانا یہی ہے، علمکم ما لم تکونوا تعلمون. خدا نے تمہیں وہ بتایا ہے کہ تم جان ہی نہیں سکتے تھے ان چیزوں کو، سیکھ نہیں سکتے تھے کسی طریقے سے بھی. وہ کام خدا نے انبیاء کے سپرد کیا ہے، وہ یہ کہ انسان بنانا. انسان موٹر سائیکل بنانا آسان ہے، ٹریکٹر بنانا آسان ہے، جہاز بنانا آسان ہے، کمپیوٹر بنانا آسان ہے، کہ بلاخر انسان نے بنا لیا. لیکن آج کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے جو انسان بنائے. انبیاء آئے انسان بنانے کے لیے، وہ کس بنیاد پر انسان بنائیں؟ انبیاء نہیں آئے خشک مقدس بنانے کے لیے، انبیاء نہیں آئے راہب بنانے کے لیے، انبیاء نہیں آئے ظاہر سازی کرنے کے لیے. انبیاء نہیں آئے کہ خدا نے حوریں زیادہ پیدا کر دی ہیں، اب ان کو کہیں تقسیم تو کرنا ہے، لہذا انبیاء کو بھیجا کہ آپ انہیں چند اعمال بتاؤ، یہ انجام دے تاکہ حوریں تقسیم کریں. ہم یہ نہیں ہے مقصد انبیاء. مقصد انبیاء اس طرح سے کہ انسان کو کسی نقطے تک پہنچائیں، انسان کو کسی مقام تک پہنچائیں، انسان بنائیں. انسان بنتا کس طرح سے ہے؟ کہ وہ صلاحیتیں، وہ طاقتیں، وہ توانائیاں جو خدا نے انسان کے اندر رکھی ہیں، ان کو انبیاء پروان چڑھانے آئے ہیں. اس لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ لِيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ. اس لیے انبیاء آئے ہیں کہ تمہارے اندر سوچنے کی قوت، تعقل کی قوت، تفکر کی قوت، اس کو ابھاریں، اس کو بھڑکائیں، اس کو پروان چڑھائیں. لہذا انسان بقدر عقل خود انسان ہے، جتنا عاقل ہے اتنا انسان ہے، جتنا عقل نہیں ہے اتنا انسان نہیں ہے، بقدر عقل انسان انسان ہے۔ بس ایک طرف قرآن نے دعوت دی، ایک طرف مذمت کی، کیوں تعقل نہیں کرتے، کیوں تفکر نہیں کرتے، اگر خدا نے یہ تمہیں دی ہے صلاحیت کیوں نہیں کرتے؟ حتیٰ خدا نے آیت نازل کی قرآن میں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے، کہ جن کو ہم نے آنکھیں دی، جن کو ہم نے آنکھیں دی دیکھتے نہیں ہیں، جن کو ہم نے کان دیا سنتے نہیں ہیں، اور جن کو ہم نے قلوب و دل دیا اور اسے سوچتے نہیں ہیں، فکر نہیں کرتے، ان کو انسان مت کہو، اولئک ہم کل انعام بل ہم اضل۔ بلکہ قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ اصم البکم الذی لا یاقل، سب سے بدترین رینگنے والا جانور و موجود کون ہے؟ کہ جس کو خدا نے سم البکم، یعنی جس کو خدا نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے سوچتا نہیں ہے، اندھی تقلید کرتا ہے، دیکھا دیکھی حرکت کرتا ہے، بھیڑ چال چلتا ہے۔ آخر بھیڑ چال ہی چلانا ہوتا تو بھیڑ بناتا خدا ہمیں، انسان کیوں بنایا ہے؟ بھیڑ چال کیا ہوتی ہے؟ سوچے بغیر چل پڑ، کیوں چل رہے ہو؟ چونکہ سب ادھر جا رہے ہیں۔ کیوں یہ پہنا ہے؟ چونکہ سب پہنتے ہیں، فیشن اسی کو کہتے ہیں۔ سوچ کے تو نہیں پہنتا انسان، چینل لگاتے ہیں اس میں، آج کل یہ فیشن نکلا ہوا، آج کل یہ ماڈل ہے، وہ پہن لیا آپ نے، کیوں پہنا؟ سب پہنتے ہیں، آج کل پہنتے یہی ہیں خوب، یہی تو بھیڑ چال ہے۔ ایک دو سال پہلے دیکھا ہوگا آپ نے، خبر آئی تھی شاید ایک سال پہلے کی بات ہے، کہ ترکی میں ایک عجیب اتفاق رونما ہوا، البتہ عجیب تو نہیں تھا، یعنی پہلی دفعہ اس کو میڈیا کوریج ملی، ورنہ روز رونما ہوتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ بھیڑوں نے اجتماعی خودکشی کی، ایک بڑے درے میں سینکڑوں بھیڑوں نے چھلانگ لگائی، تصویریں آئیں میرے پاس، محفوظ ہیں وہ تصویریں، نیٹ پر بھی آئے، اجتماعی خودکشی کی بھیڑوں نے، اور سینکڑوں بھیڑے مر گئیں جو نیچے تھی، پھر ڈھیر لگتا گیا اور سینکڑوں بھیڑے، جب چونکہ بھیڑ کا وہ نرم ہوتا ہے اس کی اون بال اس کے، لہذا اوپر والی جو تھی ان کی صرف ٹانگیں ٹوٹی ہیں، چونکہ وہ نیچے انہوں نے ان کو سہارا بنا دیا تھا، لیکن نیچے والی مر گئیں ساری، بڑی اونچائی سے شاید 100 فٹ سے زیادہ بلندی سے سب نے چھلانگیں لگائی نیچے جا کر، نہ گھریلو مسائل سے تنگ آ کر جیسے یہاں پر بچوں سے تنگ آ کے یا کسی اور مسئلے سے، نہ، بھیڑ چال کہتی اسی کو ہیں، بھیڑ چال ہمیشہ یوں ہوتی ہے، بھیڑ چال یعنی اجتماعی خودکشی، سب بھیڑے ایسے کرتی ہیں، میڈیا کوریج اس کو پہلی دفعہ ملی ہے۔ ہوا کیا ہے کہ کوئی بھیڑ ہے، بھیڑ تو سوچتی نہیں ہے، اس کا سر بھی بالکل نیچے ہوتا ہے، سر اٹھاتی نہیں ہے اوپر، اس کو پتا چلے آگے کھائی ہے کیا ہے، پہلی بھیڑ گئی وہ گر گئی، دوسری بھیڑ نے وہاں جانا ہے جہاں پہلی بھیڑ گئی ہے، بھیڑ چال اسی کو کہتے ہیں۔ اگر اس کو روکو بھی وہ دائیں بائیں ڈاچ دے کے پھر وہیں جائے گی، آپ منع بھی نہیں ہوتی، وہ غور کیا کریں ان چیزوں میں، آپ وہ ڈاچ دے کے پھر وہیں جائے گی۔ وہاں کیوں اسے پوچھے کیا کیوں جا رہی ہے، اس نے کہا چونکہ وہ گئی ہے، اب میں اگر چلی جاؤں دنیا کیا کہے گی کہ وہ پہنچ گئی تو نہیں پہنچ گئی۔ مسئلہ یہ بھیڑ چال ہے، انسانی معاشرہ اگر بھیڑ چال شروع کر دے تباہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں بھیڑ چال کے تحت لباس پہننا تھا، بھیڑ چال کے تحت گھر بنانا تھا، بھیڑ چال کے تحت گھر کو سنوارنا تھا، بھیڑ چال کے تحت تعلیم حاصل کرنی تھی، بھیڑ چال کے تحت معاشرہ بنانا، تو بھیڑے بناتا خدا ہمیں، انسان کیوں بنایا؟ انسان یہ اس لیے بنایا کہ خدا نے مثلا انبیاء کو بھیجا کہ جا کر ان کو دعوت دو، انبیاء نے دعوت دی، تعالوا الی ما انزل اللہ، انبیاء نے کہا کہ او جو کچھ خدا نے قانون اتارے اس پر چلو، جواب کیا دیا انہوں نے، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمارے لیے کافی ہے وہ اپنے آبا کا دین، ہمارے آبا وہ تو کسی اور راستے پر چلتے رہے ہیں، ہم اس پر چلیں گے۔ یعنی انبیاء الہی کو حوالہ دیا آبا کا، علاقائی آبا کا، کہا کہ ہم تو آبا کے پیروکار ہیں، یعنی ہم کلچرل ہیں، دین نمک کی حد تک چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، اور قرآن نے بھی کہا کہ اولو کان آباؤہم اولو کانوا آباؤہم لا یاقلون، اگر وہ بخرد تھے وہ آبا تمہارے عقل نہیں تھی ان کے اندر، پھر بھی انہی کے پیچھے چلو گے، یعنی بھیڑ چال چلو گے، ان میں تو عقل نہیں تھی، وہ گر گئے کھائی میں، ہلاک ہوئے، تم کیوں ان کے پیچھے چلتے ہو؟ مذمت کی بغیر عقل کے کوئی حرکت کرنے کی مذمت کی ہے، بغیر سوچ کے، سوچو خدا نے فرد فرد کو عقل دی ہے، ایسا بھی نہیں ہوا کہ ایک معاشرے میں ایک آدمی کو عقل دی ہو اور باقیوں کو کہا ہو کہ یہ سوچ رہا ہے تمہاری نیابت میں اور تمہارا سوچنے کی زحمت نہیں کرو تم، خوب اگر دوسروں کو سوچنا ہے اور مجھے ان کے پیچھے چلنا ہے تو مجھے کیوں عقل دی آپ نے؟ صرف اسی کو عقل دیتے، مجھے بھیڑ بنا دیتے اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ اسی طرح گمراہیاں اسی طرح پھیلتی ہیں، حتیٰ بھیڑ چال کا دین کسی فائدے کا دین نہیں ہے، بھیڑ چال چلو کیوں یوں کر رہے ہو دوسرے یوں کرتے ہیں، جہاں بھی یہ دلیل دیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا چونکہ سب یوں کرتے ہیں، سمجھو بھیڑ ہو وہاں پر، انسان نہیں۔ اب خود دیکھ لیں کہ ہمارے کتنے کاموں کی دلیلیں یہی ہے نا، کیوں کیوں کیا کہتے ہیں، سب یہ کہتے ہیں۔ یہ سب اگر عاقل نہیں ہے تو یہ ان کے پیچھے چلو گے، اس لیے انبیاء نے آگے بنیاد کو پکڑا، مخاطب دین عقل ہے، توجہ فرمائیں، مخاطب دین عقل ہے، انسان ہے۔ مغربی تہذیب شہوانی ہے، اس تہذیب کا مخاطب شہوات ہے، انسان ہے، عقل سے کوئی سروکار نہیں ہے اس کو، بلکہ اصل سرے سے عقل کے منکر ہیں۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ عقلانیت کو ابھارنے کے لیے جو میدان چاہیے، ہر فرد فرد میں عقل کب آتا ہے کہ جب اس سوسائٹی کو ایک عقلانی فلسفہ میسر آ جائے، ہر معاشرے کو، اور اتفاقاً ہے اس وقت ہر معاشرے کے پیچھے ایک فلسفہ کار فرما ہے، جیسا اس کا فلسفہ ہوگا ویسا وہ معاشرہ ہوگا، ویسی وہ سوسائٹی ہوگی۔ مغربی معاشرے کی بنیاد عقلانیت پر نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں عقل ہے نہیں، عقل نامی کوئی چیز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقل کا تعلق میٹافزک سے ہے اور وہ میٹافزک کے قائل نہیں ہے۔ میٹافزک یعنی غیر جسمانی عالم، غیر جسمانی موجودات، جس کو قرآن عالم غیب کہا ہے، فلسفی اصطلاح میں جس کو میٹافزک کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں اس کو عالم غیب کہتے ہیں، کہ پہلی شرط یہ ہے انسان کے ہدایت پانے کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے، غیب پہ ایمان رکھنے کا مطلب نہیں دیوار سے اس طرف جو چیز ہے وہ غیب ہے، اس کو نہیں غیب کہتے، یہ سب مادی جہان ہے، یہ سب فزیکل دنیا ہے، دیوار کے اس طرف بھی دیوار کے اس طرف بھی، نہ دیوار کے ادھر غیب ہے نہ دیوار کے ادھر غیب ہے، غیب کہاں ہے؟ عالم غیب، عالم غیب عالم طبیعت سے ماورا، خود آپ کی روح میٹافزکس ہے، آپ خود عالم ماورا سے ہو، عالم طبیعت سے نہیں ہے آپ، آپ کی سوچ، آپ کا علم۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان چونکہ وجود یعنی مادہ، وجود یعنی میٹر، لہذا میٹیریلزم میں تو عقل کی گنجائش نہیں ہے، کہاں عقل کی جگہ کہاں ہے مادے کے اندر، اس وجہ سے آ جاتا ہے انسان منحصر ہو جاتا ہے باڈی، انسان ہے یعنی جسم۔ خوب جب انسان آپ جسم بنائیں گے تو جسم میں تو تعقل نہیں ہے، تعقل روح میں ہے، عقلانیت روح کے اندر ہے، عقل وہاں ہے، جسم میں تو عقل نہیں، اصل جسم کو آپ ٹٹول لیں، جس طرح کہتے ہیں ہم نے لیبارٹریوں میں چیک کر لیا کہیں خدا نہیں نظر آیا ہمیں، بلکہ وہ چاند پہ جو احمق گیا، احمق ہی ہے نا وہ، کہتا ہے میں نے وہاں جا کر آواز دی یا اللہ، کوئی جواب نہیں آیا، وہ بے وقوف آدمی ہے۔ چاند پہ مشین لے گئی اس کو، اگر اس کے اوپر مشین لاد دی جاتی کہ یہ لے کر مشین چاند پہ جائے، پھر پتہ چلتا کہ مشین پہ بیٹھا مشین لے گئی اس کو چاند پر، وہاں جا کر کہا میں نے خدا کو بلایا، کسی کی آواز نہیں آئی۔ یہ خود حماقت ہے، ایک بیوقوفی ہے یہ کہ آپ اگر خدا تک پہنچنا ہے تو یہ نہیں کہ آواز دو ادھر سے ایک آواز آئے گی آپ کو، نہ، آپ اپنی پوری وجود سے لمس کرو گے وجود خدا، ہستی خدا کو، تعقل کرو آپ کو خدا نظر آئے گا. امیر المومنین سے پوچھا لوگوں نے کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ برا ہو تمہارا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خود سنا ہوا خدا کی عبادت کرتا ہوں، میں نے دیکھا ہے خدا کو، لیکن نہ اس آنکھ سے، بصیرت سے دیکھا ہے. خدا نے ہمیں آنکھ بھی دی ہے، بصیرت بھی دی ہے، بہت ساری چیزیں بصیرت سے نظر نہیں آتی. مثلا آپ سے کوئی اظہار محبت جب کرتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ محبت کر رہا ہے یہ آدمی. خوب کس آنکھ سے محبت دیکھی ہے؟ محبت تو نظر نہیں آتی، بصیرت سے آپ سمجھے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کر. مثلا ایک آدمی دشمنی کرتا ہے آپ سے، کینہ رکھتا ہے، کینہ تو نظر نہیں آتا. کون سا جسم کے اندر حصہ ہے جو کینہ کو دیکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. پھر بھی آپ کہتے ہیں اس کو مجھ سے نفرت ہے، یہ نفرت کون سمجھ رہا ہے؟ بصیرت نفرت کو سمجھ رہی ہے نا. بس بہت ساری چیزیں جو بصیرت سمجھتی ہے انسان کی. فلسفہ مادی کے نزدیک انسان جسم ہے، تو جس نے انسان کو جسم کی حد تک منحصر سمجھا ہو، جسم میں کیا ہے؟ جو جسم میں وہی انسان ہے، جسم میں شہوات ہیں. لہذا اب جتنی بنیاد ہوگی جو فلسفہ ہوگا، اسی کے اوپر معاشرے کی بنیاد ہوگی، اسی کے اوپر سب انڈسٹری لگے گی، اسی کے اوپر معاشرتی اقدار ہوگی. کون سی اقدار معاشرے کے اندر ہوگی؟ مثلا میں ایک نمونہ بتاتا ہوں آپ کو کتنا فرق پڑ جاتا ہے بنیادی فلسفے میں اور معاشرتی تشکیل میں. آپ مغربی دنیا میں جائیں، آپ میں سے گئے ہوں گے یا جو گئے ہیں ان سے آپ اس بات کی تصدیق کروا سکتے ہیں، وہاں پر محرم و نامحرم کا کوئی تصور نہیں ہے، سب بہن بھائی ہیں. یہاں پر لبرل یہی کہتے ہیں نا، سب بہن بھائی ہیں. لبرلزم میں بہن بھائی نہیں ہیں، سب میل فی میل ہیں. وہ کسی کو بھی اپنے محرم کو بھی میل ہی سمجھتے ہیں، فی میل ہی سمجھتے ہیں، وہ بہن بھائی نہیں سمجھتے. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، محرم نامحرم کا کوئی تصور نہیں ہے. لہذا آپ جب مخاطب ہوں کسی سے، مثلا مرد مرد سے اگر گفتگو کر رہا ہے تو انداز تخاطب، وہاں کی تہذیب قدر ہے، ایک ویلیو ہے وہاں کی، کہ اگر آپ اس کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں تو صرف زبان سے نہ بولیں بلکہ پوری باڈی لینگویج ہے ان کی، یعنی آپ پورے وجود سے اس کے، پورے جسم سے اس سے بات کریں آپ. لہذا آپ ٹی وی پر بھی دیکھتے ہوں گے یہ چیز مناظر، ان کے بات کرنے کا سٹائل اور ہمارا مختلف ہے، اور بعض ہمارے بھی اسی طرح بولنا شروع کرتے ہیں. بولتے ہوئے ایسے ہاتھ پاؤں لاتے ہیں، گردن لاتے ہیں، وہ ایسے جوکر لگتے ہیں نا. وہاں پر وہ شاید اچھے لگتے ہوں گے، لیکن یہاں کوئی اگر ایسی حرکت کرے تو عجیب لگتا ہے کہ یہ کیسے بات کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں آرام سے بات کرو، آپ گردن ایک جگہ ٹک کے رکھو کہ ہم دیکھ سکے آپ کو. آپ ان کو تھوڑی دیر دیکھیں، پانچ منٹ گفتگو کریں، وہ پورے وجود سے بول رہے ہوتے ہیں، اور خصوصاً بات کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بہت ضروری ہے. یعنی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بولے وہ خوش ہوں گے، وہ سمجھیں گے کہ آپ بہت سولائزڈ آدمی ہیں. اور اگر آپ نے آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالی، کسی کی بھی ہو، کوئی ہو، عورت ہو، مرد ہو، اپنی ہو، پرائی ہو، جو بھی ہو، بات کرتے ہوئے ایک تو پورے وجود سے اس کے ساتھ بولیں اور پھر اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بولیں اسے، وہ خوش ہوں گے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، نظر جھکا کے اس سے بات کی، وہ کہیں گے یہ اتنا سولائزڈ آدمی نہیں. یہ ویلیو ہے، وہاں کی قدر ہے یہ. خب ہمارے ہاں اب دین چھوڑ دیں، آپ بے دینوں میں بھی چلے جائیں اگر کوئی ایسی حرکت کرے، کلچرل لوگوں میں بھی جائیں، اگر کوئی کسی عورت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بولے، اس کہتے ہیں بہت بے حیا آدمی ہے، یہ نیچے دیکھتا ہی نہیں تھا. وہ بعض مغربی رپورٹرز آئے، ان میں لیڈیز بھی تھیں، ایک ایرانی پریزیڈنٹ کا انہوں نے انٹرویو لیا، وہ تھوڑا مغرب میں رہ چکے تھے، انہیں معلوم تھا، تو انہوں نے اسی سٹائل میں ان سے نگاہ کرتے رہے، تو انہوں نے بعد میں بہت تعریف کی، کہا کہ انہیں بات کرنے کا طریقہ صحیح آتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتے ہیں. لیکن یہاں مختلف ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں جو معاشرہ ہے اس معاشرے کی بنیاد جس چیز پر ہے وہ ہے شہوات, شہوانی تہذیب ہے, شہوانی معاشرہ ہے. کیوں شہوات کی بنیاد پر ہے؟ اس وجہ کہ اس کے پیچھے جو فلسفہ کار فرما ہے وہ مادی ہے, یعنی وہاں کا انسان صرف ایک جسم ہے, اور جسم آپ کو جسم کو پورا پروٹوکول دینا ہوگا گفتگو کے دوران, بولنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی, کیونکہ وہاں کا انسان یہ ہے. لیکن مشرقی یا مثلا کہیں مشرق اور دین ایک نہیں ہے, بعض اسی طرح غلطی کرتے ہیں. مشرقی انسان ایسے نہیں ہے, چونکہ تھوڑا یہاں فرق ہے, معنویت کی طرف تھوڑی توجہ ہے. حتیٰ جو غیر مسلم مذاہب ہیں ان میں بھی انسان منحصر نہیں ہے جسم کے اندر, یہاں ایسے نہیں ہے. یہاں بات کریں اس طرح سے بات کریں کہتے ہیں بے حیا آدمی, کیونکہ یہاں کا انسان یا دینی انسان وہ جسم نہیں ہے, جسم سے ہٹ کر روح بھی ہے, اور روح کے اندر اس کے جس طرح جسمانی خواہشات ہیں اس طرح روح کے اندر بھی کچھ صفات موجود ہیں, اور حیا صفت روح ہے نہ صفت جسم. روح با حیا ہوتی ہے, جسم کو پوشیدہ کرتی ہے پھر. لیکن جہاں پر روح نہ ہو یا روح کی طرف توجہ نہ ہو, روح کا کوئی قائل نہ ہو, وہاں جسم ہی جسم ہے. جسم جتنا اریان تر اتنا انسان سولاج تر ہوتا ہے وہاں. بس پیچھے ایک فلسفہ کار فرما ہے, اس نے در حقیقت بنیاد فراہم کی ہے اس کو. الہی فلسفہ اگر ہو, اس الہی فلسفے کی بنیاد پر جو سوسائٹی اور اقدار کا سسٹم وجود میں آئے گا وہ الہی اقدار ہوں گی. مادی فلسفہ اگر ہو, یعنی انسان مادی ہو, معاشرے کی بنیاد مادی فلسفہ ہو, اس کی بنیاد پر ایک مادی معاشرہ وجود میں آئے گا, مادی اقدار وہاں پر ترویج ہونی پروان چڑھیں گی. اگر کسی جگہ پر مثلا فلسفہ نہ ہو بلکہ فلسفے کی جگہ پر کوئی ایسی من گھڑت, کوئی ایسے ڈکوسلا ہو, وہ کہتے ہیں نا کہ بعض علاقوں میں ہے کہ وہ ہر لفظ کے ساتھ ایک محمل لفظ بولتے ہیں, مثلا پانی وانی اس طرح سے کہتے ہیں نا, نان مان ہے نا, یہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کثرت سے یہ لوگ بولتے ہیں نان مان خوردی یا نا مثلا. اگر جواب دے سکتا ہے کہ نان کھایا ہے مان نہیں کھایا, وہ ایک ایسے زینت کلام کے طور پر لگا دیتے ہیں. کسی کو اس آدمی نے کہا کہ یہ آپ جو ہے بہت محمل الفاظ زیادہ بولتے ہو, مثلا کتاب متاب پانی وانی روٹی ووٹی اس طرح زیادہ بولتے ہو آپ, تو یہ محمل الفاظ کیوں بولتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم یہ محمل شمل زیادہ بولتے ہیں ہمیں. اس کے ساتھ بھی ایک لگا دیا اس نے. خب ہیں بعض فلسفے کے ساتھ بھی محمل لفظ استعمال ہوتا ہے نا, فلسفہ ملسفہ, بعض فلسفے ہیں بعض ملسفے, فلسفے نہیں ہیں ملسفے, جن کی بنیاد لسانیت پر ہو, جن کی بنیاد, کیونکہ فلسفہ ایک الگ چیز ہے, فلسفہ کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے, قومیت لسانیت علاقائیت یہ فلسفوں کے زمرے میں نہیں آتی ہیں چیزیں, یہ ملسفے ہیں نہ کہ فلسفے ہیں. خب اگر کسی سوسائٹی کی بنیاد ان چیزوں پر ہو, سو فلسفے پر نہ ہو ملسفے پر اس کی بنیاد ہو, قومیت پر اس کی بنیاد ہو, علاقائیت پر اس کی بنیاد ہو, لسانیت پر اس کی بنیاد ہو, وہاں جو اقدار پروان چڑھیں گی وہ بھی اسی کے متناسب اقدار پروان چڑھیں گی. وہاں پر آ کر آپ اگر ٹھوسے بھی کوئی اور اقدار نہیں پھیلیں گی وہاں, چونکہ بنیاد سوسائٹی کو یہ ملی ہوئی ہے. معاشروں کی اصلاح کوئی آسان کام ہے؟ خدا نے کیوں انبیاء معصوم بنا کر بھیجے, ورنہ معمولی معماروں کو بھیج دیتے. کیوں اتنے عظیم معمار خدا نے بھیجے معصوم؟ اس لیے کہ کام بہت حساس ہے, کام بہت مشکل اور عظیم کام ہے, ان کو بنیاد بدلنی ہے معاشرے کی آ کر. لہذا انبیاء نے بھی آ کر, یوں نہیں کہ پیغمبر اکرم مبعوث ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ قد قامت الصلاۃ, پہلے جاؤ آپ نماز پڑھو. یہاں ایک قبیلہ ہے ذکری, جانتے ہیں نا آپ سب, ان سے کچھ یہاں بچے لائے ان کو تربیت کرنے کے لیے, ایک آغا کو کہا کہ آپ ان کو تربیت کرے, انہوں نے فوراً کہا اٹھو یا اللہ نماز. وہ نماز پڑھنے والے کو فاسق فاجر سمجھتے ہیں. پہلے اس کی بنیاد بدلیں آپ, بعض جگہ ہیں نماز سے بھی نہیں, وہ اور چیز سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جا کر کہتے ہیں پہلے داڑھی رکھو, پھر خدا کی بات کریں گے کسی اور کی, پہلے داڑھی ہونی چاہیے. بنیاد پہلے بناؤ, بنیاد اگر بن جائے ظاہر خود بن جاتا ہے انسان کا. بنیاد سے شروع کرو, پہلے اس معاشرے کو بتاؤ کہ آپ انسان ہو اور انسان کیا ہے. پہلے خود اس کو خود سمجھاؤ کہ چونکہ یہ بیگانگی ذات کا شکار ہیں, انہیں نہیں معلوم انسان کیا ہے. اس وجہ سے انبیاء نے آ کر پہلے انسان کو انسان سمجھایا. علامہ اقبال کا فلسفہ خودی, یعنی انسان کو انسان سمجھانا. ایک انسان کو ساری دنیا جان کی معلومات ہو, جب اس کے اپنے بارے میں بس اس سے پتے پوچھیں آپ, فلاں کا ایڈریس پتا ہے, کہتے ہیں مجھے معلوم ہے, اس کا پتا ہے, پورے ملک کے ہر ایڈریس اس کو پتا ہو, اسے کہیں اپنا ایڈریس کیا, کہتے ہیں نہیں معلوم نہیں ہے مجھے. عجیب نہیں ہے؟ خود اپنا پتا تو پاؤ پہلے, کیا ہے انسان. یہ مفصل موضوع ہے, میں صرف اس کو ٹچ دیا ہے آپ کی خدمت میں کہ ام الاقدار عقل ہے, لہذا اس کے پیچھے جب تک ایک بنیاد عقلانی نہیں ہوگی معاشرے کے پیچھے, اور ہم عقل کی ترویج نہیں کریں گے اور عقلانیت کو بنیاد نہیں قرار دیں گے, بیڑ چال چلیں گے لوگ, اور بیڑوں کو روکیں گے, آپ سامنے کھڑے ہوں گے, وہ ڈاج دے کے دائیں بائیں پھر نکل جائیں گی وہیں پر. ان کو بیڑ سے مسخ ہو گئے ہیں, انسان تھے بیڑ بن گئے ہیں, ان کی کھال اتارو, یہ بیڑ والی کھال اتار کے ان کو آئینہ دکھو کہ آپ انسان ہو. آپ کا کام سوچنا ہے, نہ آپ کا کام دوسروں کے پیچھے چلنا ہے جدھر کوئی لے جائے آپ کو. دین محض عقلانیت پر استوار ہے, محض عقلانیت پر استوار ہے. حتی ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, توجہ کریں کہ دین کی نظروں میں عقلانیت کیا چیز ہے. سوچتے نہیں یہ لوگ, اس وجہ سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں, فکر نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں, اپنی اولاد کو. خود پیسے دیتے ہیں جا کر, وہاں پیسے دے گا, کیبل لگوائے گا, ٹی وی خریدے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا, آ کے سب کو بچوں کو بٹھائے گا, اس کے سامنے بیٹھو یہ دیکھو, اپنے ہاتھ پورے کنبے کو چھری سے ہلاک کر رہا ہے. بے وقوف ہے نا, عقل ہوتی اس میں یہ کام نہ کرتا, یہ عقل ہوتی ان کے لیے ایک اور ماحول فراہم کرتا. یہ روایت یہ کہ حضرت آدم کو خداوند تعالیٰ نے, یہ اس روایت سے اندازہ لگا لیں دین کا رجحان, دین کا مزاج, دین کس مزاج کا ہے, اسلام خصوصاً اسلام. اصول کافی میں ہے یہ روایت, اصول کافی جلد اول میں, کتاب العقل والجہل انہی ابتدائی روایتوں میں سے پانچویں یا چھٹی میرے خیال میں حدیث یہ بنتی ہے. اس میں روایت میں یہ ہے کہ خداوند نے حضرت آدم کو پیدا کیا, خلق کرنے کے بعد جبرائیل کو نازل کیا, تین چیزیں دے کر آدم کے پاس بھیجا جبرائیل علیہ السلام, زیر آدم یعنی بنی آدم و نسل آدم و سب کچھ, اس سے مراد وہ آدم شخص نہیں ہے, آدم بنوانے نسل انسان, نو انسان. خب آدم کے پاس آئے جبرائیل, آ کر تین چیزیں پیش کی کہ خدا نے کہا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز انتخاب کرو آپ اپنے لیے, کیا ایک دین, ایک حیا اور ایک عقل. دین حیا عقل, نہ کہ تین غلط چیزیں یا تین بری چیزیں یا دو غلط اور ایک اچھی, نہ تینوں بہترین چیزیں بھیجیں. خوب یہی پر اندازہ ہوتا ہے. اب خود سوچیں اگر ہم ہوتے آدم ابو البشر کی جگہ, کیا انتخاب کریں گے ہم. وہ مقدس قسم کے لوگ کہیں گے دین, قبائلی لوگ کہیں گے حیا, لیکن آدم نہ وہ خشک مقدس تھے نہ قبائلی انسان تھے, وہ آدم تھے, بلکہ خدا نے بنایا تھا, مخلوق خدا. آدم نے کہا کہ میں عقل انتخاب کرتا ہوں, مجھے عقل چاہیے. جبریل نے ایک تمثیلی بیان ہے, مطلب کو سمجھانے کے لیے, حقیقت کو بیان کرنے کے لیے. آدم نے عقل کو انتخاب کیا, جناب جبریل نے دوسری دو کو کہا کہ آپ لوٹ کے چلی جاؤ, یعنی دین کو بھی کہا کہ چونکہ انہوں نے تین میں سے ایک کو چن لیا, عقل چن لی, آپ دین بھی لوٹ جائے اور حیا بھی لوٹ کے چلا جائے. ان دونوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے آپ؟ یا تو ایک ہی چاہیے صرف، تو انتخاب کا حق ایک چیز کا تھا، وہ کر لیا انہوں نے انتخاب، آپ کو نہیں کیا انتخاب. انہوں نے جبریل کو جواب دیا کہ ہمیں حکم یہ ہے دین اور حیا نے کہ وہاں رہنا جہاں پر عقل ہو، عقل سے دور نہیں رہنا. کہا ہمارا ٹھکانہ عقل کے پاس ہے، آپ جہاں بھی عقل جائے گی ہم وہاں ہو سکتے ہیں. یعنی دین اگر چن لیتے تو عقل کا دین کے ہمراہ ہونا ضروری نہیں ہے، دین کا عقل کے ہمراہ ہونا ضروری ہے. لہذا دین بے عقلی کا بھی ہو سکتا ہے، خوارج بے عقل دیندار تھے. حیا مثلا اگر آدم حیا کو چن لیتے، خوب اگر حیا کو چن لیتے عقل چلی جاتی، چونکہ بسا اوقات ہوتا ہے حیا انسان چن، جیسے قبائل میں ہے حیا ہے نا، ایک جاہلیت کا وہ تصور بنا ہوا، جیسے مرد پہ غیرت نہیں ہے عورت پہ غیرت، وہ چیز بن جاتی. بغیر عقل کے اگر حیا آئے تو صرف عورت کی ہو جاتی ہے، مرد کی ضرورت نہیں ہے با حیا ہونے کی. عورت کو مثلاً وہ دروازوں کے پیچھے، تالوں کے پیچھے اور چھپا چھپا کے باہر بھی آئے تو وہ ٹینٹ پہنا کے خیمہ باہر لائیں گے. وہ ایسے ایک قصہ بنا ہوا ہے کہ کوئی فارنر آیا پاکستان میں، اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ پوش ایک آدمی جا رہا ہے مثلاً، تو اس نے دوسرے سے پوچھا اپنے ساتھی سے یہ کیا ہے، اس کو تھوڑی شرمندگی ہوئی کہ اگر میں کہوں یہ پردہ ہے تو کہے گا یہ کیا ہے مثلاً، یہ تو ظلم ہے. اس نے بڑی خوبصورت توجیہ کی اس کی، جیسے ہم عموماً کرتے ہیں اپنے ہر غلط کام کی. اس نے کہا کہ اصل میں گورنمنٹ پاکستان نے ہر پاکستانی کو ایک خیمہ ایشو کیا ہوا ہے سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ ہم اتنے ماڈرن ملک کے رہنے والے ہیں، ہماری حکومتوں کے ذہنوں میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی. کیسے پاکستان کو کہتے ہیں بیک ملک ہے، یہ تو بہت ہی ایڈوانس ہے. یہ ہر آدمی کو خیمہ ایشو کیا ہوا ہے انہوں نے. یہ بھی حیا ہے، یہ نہیں ہے حیا کہ عورت خیمے میں بند، مرد جو مرضی ہے کرے. مرد کی مونچھیں کھمبے سے ٹکرا رہی ہیں، عورت خیمے میں بند ہے. یہ نہیں، یہ نامتعادل سوسائٹی ہے. یہ پردے کا مطلب یہ نہیں ہے، پردے کا مطلب یہ کہ اس کو کوئی نہ دیکھے، نہیں یہ کہ اس کو راستہ بھی نظر نہ آئے، اس طرح سے اس کو لپیٹ کے مثلاً. نامتعادل عقل ہو پھر آپ دیکھیں دین بھی آ جاتے ہیں، حیا بھی عقل کے ساتھ ہیں. جہاں عقل ہوگی وہاں دین و حیا دونوں وہاں ہیں. دین و حیا ہے یعنی سب کچھ ہے وہاں پر، یعنی ساری اقدار وہاں پر ہیں جہاں عقلانیت ہوگی. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے جو دین پہچانا ہے یا جو ہمیں سکھایا گیا ہے اس میں عقلانیت نام کی کوئی چیز نہیں، بلکہ پھر ایسے وہ نیم حکیموں سے علاج کروایا ہم نے جنہوں نے عقل سے متنفر کیا ہوا ہے، نفرت ہے عقل کے ساتھ. بعض ایسے مسالک وجود میں آئے ہیں، جیسے تشیع کے اندر ہی ہٹا اخباریت، ایک مسلک پورا مذہب بن گیا تھا، اصل ان قریب تھا تشیع مٹ جاتا. بعض علماء نے جہاد و مبارزہ کر کے اس ضد عقل تفکر کو ختم کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ قرآن اور عقل دونوں قابل عمل نہیں ہیں. قرآن کہا کہ اس وجہ سے کہ اس میں تحریف ہوئی ہے معاذ اللہ، لہذا اس پر عمل نہ کرے، اور عقل کو کہا کہ یہ تو ہے ہی ممنوع ہے، عقل پہ عمل نہیں کرنا. اب وہ عقل کون سی عقل، یوں نہ کہیں کہ جو ہم اپنی ہر چیز کو عقل ہی کہتے ہیں. فکر اس کی اپنی خاص ڈیفینیشن ہے، عقل کی بھی اپنی خاص تعریف ہے، وہم اور چیز ہے، خیال اور چیز ہے. عقلانی انسان آپ کو بہت کم ملیں گے جو واقعاً عاقل لوگ ہیں. اصل توہم کو ہم عقل کہتے ہیں، جیسے کوئی آدمی پریشان بیٹھا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بڑی فکر میں پڑے ہوئے آپ، ہم پریشانی کو فکر کہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ فکر کیوں نہیں کرتے، یعنی پریشان کیوں نہیں ہوتے. یہ ہماری اپنی ایک ٹرمینالوجی ہے جو ہم نے بنا رکھی ہے. فکر عقل، توہم کو عقل نہیں کہتے، تخیل کو عقل نہیں کہتے. عاقل انسان بہت کم ہے، بلکہ اگر کوئی ملے تو امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ اگر کوئی عاقل ملے اس کا دامن نہ چھوڑنا کبھی بھی. اگر کوئی عاقل مل گیا آپ کو, اگر میں پھر تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر, اب یہ نہ ہو کہ سب اپنی طرف غور سے دیکھنا شروع کریں گے ہم ہی ہیں وہ. آسانی سے نہیں انسان عقل تک پہنچتا, ہم توہمات میں ہیں بس. وہ خرافات کے جتنے لوگ خرافات کے معتقد, یہ سب وہمانی لوگ ہیں, توہم ہے, عقل نہیں ہے ان کے اندر. اور اکثریت اور ہیں جو احساسات اور جذبات اور خیالات کی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں, تخیلات, یہ سب خیالات ہیں. یہ جو رنگوں کے پیچھے, کپڑے کا رنگ یوں ہونا چاہیے, ماڈل یوں ہونا چاہیے, گھر میں پردہ یوں ہونا چاہیے, یہ سب خیالی دنیا ہے. مولانا روم کی بقول کے, بار خیال اس سل شان ہو جنگ شان, بار خیال اس نام شان ہو ننگ شان. ساری عمارت تخیل پر بنا گئی, خیال باف بہت ملیں گے. قرآن نے بھی فرمایا کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, خدا کو خیال باف اور خیال پرداز لوگ پسند نہیں, خیالی پلاؤ پکانے والے, خیالی دنیا میں رہنے والے. یہ نشے ہی سارے خیالی دنیا میں ہوتے ہیں, حقائق کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بعض علاقوں میں ان کا اچھا نام رکھا ہوا ہے, کہتے ہیں ان کو جہاز کہتے ہیں چونکہ زمین پہ تو ہوتے نہیں ہیں, یہ پتہ نہیں کن دنیا میں ہوتے ہیں, عالم ہی ان کا الگ ہے. خیال کی دنیا میں رہنے والا انسان نہیں ہے. عاقل کتنا نادر انسان ہے, عاقل انسان, عقل مند انسان, بہت نادر ترین چیز عاقل انسان ہے. مولانا روم کا ایک شعر ہے کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر, از دی و دد ملولم و انسان مارزوست. سنا ہوا نا یہ شعر, دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر, یعنی ایک شیخ, شیخ یعنی ایک بزرگ, سید کے مقابلے میں نہیں ہے شیخ, شیخ یعنی بزرگ, ایک دانا, ایک حکیم, ایک استاد, ایسا دانا انسان دن کے وقت دوپہر کو لالٹین لے کے شہر میں گھوم رہا تھا, سارے شہر میں چکر لگا رہا تھا. وہ مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ عاقل تھا, ہم سمجھتے ہیں ایسا کسی کو دیکھیں کہیں گے پاگل ہے یہ, دن کو لالٹین لے کے گھوم رہا ہے. ابھی جلاتے ہیں نا دن کو جا کے علم کے نیچے موم بتی جلاتے ہیں, وہ چلو رات کو جلائیں کوئی روشنی کا انتظام ہو جائے, دن کو دوپہر کے وقت نورانی نور کا پھیلانا ہے نا, وہ نور وہاں ہو کے جہاں سورج نہ ہو وہاں پر کریں. تعجب ہوتا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ بھی ایک عقل مند دانا شیخ, دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر. پوچھا اس سے کہ کیوں, کیا شیخ ہونا, کیا گھوم رہے ہو, کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا کہ از دی و دد ملولم و انسان مارزوست, تھک گیا ہوں چوپایوں سے, تھک گیا ہوں غیر عاقلوں سے, تھک گیا ہوں حیوانوں سے, تھک گیا ہوں شہوت رانوں سے, تھک گیا ہوں توہمات میں جو مبتلا ہیں ان سے, تھک گیا ہوں خیال بافوں سے, تھک گیا ہوں چرنے چرانے والوں سے, تھک گیا ہوں جن کا کام ہی فقط چرنا ہے, بس تھک گیا ہوں ان سے. از دی و دد ملولم و انسان مارزوس, خوب اس نے کہا کہ ہم نے اسے سمجھایا شیخ کو کہ شیخ ہونا یہ نہیں ملتا, جو نادر چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ نہیں ملتا. وہ کہا میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں, انسان کہیں مل جائے مجھے. گفتی می پیدا نہ شود گشتے اما, ہم نے کہا کہ وہ نہیں ملتا, ہم آپ سے پہلے ڈھونڈ چکے ہیں, ہم نے سارے جہان ڈھونڈ مارا, می پیدا نہ شود گشتے اما, ہم نے بہت ڈھونڈا نہیں ملتا. گفتا کہ می پیدا نہ شود ہما نہ مارزوس, وہی جو نہیں ملتا وہی چاہیے مجھے, وہ جو نہیں ملتا وہی چاہیے, وہی نادر چاہیے مجھے. بعد میں نیچے آگے اور بھی مفصل ہے یہ پوری نظم ہے, پڑھنے کی ہے, یہ مثنوی میں نہیں ہے, یہ دیوان شمس میں ہے. مولانا کے اشعار کا ایک مجموعہ ہے بنام دیوان شمس, شمس چونکہ مرشد ہیں، ان کے مراد ہیں مولانا روم کے، اس وجہ سے اپنے دیوان کو ان کے نام سے منسوخ کیا ہوا ہے. اور نظم شروع یوں ہوتی ہے کہ بے نمائی رخ کے کند فراوانہ مارزوس، یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ نظم. از زہم رہان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و دستوں میں رستوں میں دستانہ مارزوس. کہ یہ سست لوگوں سے، کاہل لوگوں سے، ناتوان لوگوں سے گھبرا گیا، میرا دل بیٹھ گیا ہے، مجھے کون چاہیے؟ شیر خدا اور رستوں میں دستانہ مارزوس، یہ چاہیے مجھے. عاقل بہت کم ملتے ہیں انسان، لیکن جب تک عقل کی پرورش نہ ہو چارہ بھی کوئی نہیں ہے. عقل کی پرورش کی ضرورت ہے، عقلانیت ضروری ہے، ترویج عقلانیت کریں، بیڑ چال سے معاشرے کو روکیں. ہم مغربی تہذیب کا مقابلہ فقط عقلانیت سے کر سکتے ہیں، باقی کسی چیز سے نہیں کر سکتے، چونکہ بیڑ چال کے طور پر اس کے پیچھے چل پڑے ہیں ہم. کسی ہمسائے کے گھر میں کیبل ہے، ہمارے گھر میں نہیں ہے، یا اس کے گھر میں وہ کیبل ہے، ہمارے گھر میں کوئی اور کیبل ہے، اس کے گھر میں گرم کیبل ہے، ہمارے یہاں ٹھنڈی کیبل ہے. اس صورت میں کیسے روکیں گے؟ کہتے ہیں جی بچے پھر وہاں چلے جاتے ہیں، واقعی چلے جائیں گے؟ ذرا بیڑوں کے بچے بیڑوں کی طرح ہی ہیں، وہ جب بیڑے ہر جگہ چلی جاتی ہیں، بچے بھی ہر جگہ چلے جائیں گے. ترویج عقل کی ضرورت ہے، عقلانیت کی ضرورت ہے، معاشرے کو، سوسائٹی کو وہ بنیادی فلسفہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ اسی طرح شہوات میں مبتلا انسان اور ابری ہوئی شہوات، بڑھگی ہوئی شہوات شولوں کی طرح، ان کو ہم ہدایت کریں آغا ویلیوز، آغا اقدار، اصل اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نشے میں دھوتے کا آدمی کو آپ جو سمجھائیں اس کو کیا معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ضروری ہے جیسا معاشرہ ہوگا ویسی اس کے اندر اقدار ہوں گی. جو رنگ ہوگا میں بعض معاشروں کے تدریجی، مثلا اپنے ہی معاشرے کو ہم لے لیں، پاکستان بننے کے بعد سے ابھی تک اس میں جو نشے و فراز آئے ہیں، حتی حکومتیں کس قدر جس چیز کو ترویج کرتی ہیں وہی چیزیں آ کر معاشرے میں ویلیو بن جاتی ہیں. کل تک یہاں جہاد ہو، مثلا لشکر ہو، کلیشن کوف ہو، یہ سب ویلیو تھا. مجاہد جس گھر میں کلیشن کوف یا مجاہد نہیں ہوتا تھا وہ احساس شرمندگی کرتا تھا اس معاشرے میں، ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے. دیکھا آپ نے چند سال پہلے پاکستان کے گلی کوچے میں لشکر بنے ہوئے ہیں، جہادی لشکر جہاد جا رہا ہے آ رہا ہے، جنہوں نے زندگی بھر کبھی مثلا نماز تک نہیں پڑھی تھی وہ بھی کلیشن کوف لے کے جہاد کے لیے جا رہے ہیں. کیوں ہوا؟ چونکہ ایک بیس دے دی تھی انہوں نے معاشرے کو، کوشش کی انہوں نے، ترویج کی حکومتوں نے، حکمرانوں نے، وہی چیز پھیل گئی، سب بیڑ چال اس کے پیچھے چل پڑے. پھر اس کے بعد کہا یہ سب کچھ جو ہے وہی لوگ جنہوں نے کلیشن کوفیں تھمائی تھی ان کے ہاتھ میں، انہوں نے کہا یہ دہشت گرد ہیں. اب جو لیگل کلیشن کوف ہے اس کو بھی پھینک دیا باہر کہ یہ دہشت گردی ہے، اپنے دفاع کے لیے بھی اس کو بھی پھینک دیا باہر یہ دہشت گردی ہے. کیوں ہوا؟ چونکہ جو بیس دیں گے اسی پر ویلیوز بنیں گی آپ کی. غرض یہ کہ اقدار کی ترویج کے لیے ہمیں یوں نہیں کہ کوئی سی ایک چیز لے کے پھیلانا شروع کر دے تبلیغ، اس پر بنیاد سے شروع کرنا ہوگا اگر واقعی معاشرہ بدلنا چاہتے ہیں. اگر اپنے گلے سے ذمہ داری کا وہ نکالنا چاہتے ہیں جی میرا کام تو تھا بتانا، اب سننا لوگوں کا کام ہے. جیسے وہ حکم ہے نا شرعی کہ اگر آپ کو کوئی چیز گم شدہ ملتی ہے اور آپ نے اٹھا لی ہے اگر، تو اس کو آپ اعلان کریں، معرض میں قرار دیں، اعلان کریں کہ یہ کس کی ہے یہ چیز، تاکہ یا لکھ کے لگا دیں یا بالآخر اس میں فوری تصرف نہ کریں. کوئی پیسہ ملتا ہے، کوئی قیمتی چیز ملتی ہے، ایک شخص کو انگوٹھی مل گئی، اچھی کوئی خوبصورت انگوٹھی مل گئی، اور اس نے پڑھا ہوا تھا کہ اعلان کرنا تین دفعہ ضروری ہے، پھر اس کے بعد اگر کوئی نہیں آیا تو پھر اس کو اور مصرف ہے. اس کو اس نے کہا کہ اگر میں ادھر چوک میں اعلان کروں ادھر تو مالک شاید بیٹھا ہو اس کا، وہ تو لے لے گا آگے، اس کا جی بھی نہیں کرتا تھا دینے کو. اس کو یہ گیا ایک بالکل بند گلی میں رات کے وقت جہاں سب لوگ سوئے ہوئے تھے دور، اور جا کر زور سے تین دفعہ کہا یہ انگوٹھی کس کی ہے، متواتر کس کی ہے انگوٹھی، اتنے میں لوگ جاگ گئے، تین دفعہ اعلان ہو چکا، کھڑکیاں کھول کے پوچھا کیا بات ہے، کہتے کوئی خاص بات نہیں ہے، بس آپ سوئے رہے. اس طرح نہیں ہوتی تبلیغ کہ ایک بند گلی میں جا کر کہیں کہ لوگوں یوں کرو یوں کرو، لوگ کھڑکی کھول کے رہے کیا کہا آپ نے، کہا کوئی خاص بات نہیں ہے. بس کہ اپنے گلے سے کسی طرح نکالنا ہی ہے جی، میرا کام تو کہنا تھا، بس میں نے کہہ دیا، اب سنتا ہے نہیں سنتا وہ اس کی اپنی مرضی ہے نا. واقعا دل و جان سے کرو، وقف کرو اپنے کو اس کے لیے، اور بنیاد سے شروع کرنا ہے کام. جو لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں، پہلے وہ گمراہ فلسفہ پیش کرتے ہیں، ان کی وہ توجیہ کرتے ہیں. فرویڈزم جب تک نہ پھیلے اوریانیت و فحاشی نہیں آتی، جب تک اپیکورزم نہ پھیلے اس وقت تک عیاشی کا تصور پیدا نہیں ہوتا. اپیکور وہ انسان تھا جس نے انسان کو کہا کہ انسان یعنی لذت و بس. مغربی تہذیب کی بنیاد جس فلسفے پر قائم ہے وہ اپیکورزم اور فرویڈزم ہے، جس کو غیر محسوس طور پر کلچرل طور پر ہمارے یہاں منتقل کیا، خوب یہاں بھی آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے. عقلانیت اس کا راستہ روک سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں. خلوتوں میں انسان گناہ سے بچے، کون روکے گا انسان کو؟ کون روکے گا خلوت میں؟ بند کمرے میں بیٹھا ہوا انسان کون روکتا ہے اس کو؟ ہم پولیس کے ذریعے کبھی جرائم پہ قابو نہیں پا سکتے، یہ طے شدہ بات ہے. ہم انسان کی پرورش کے ذریعے جرائم کو ختم کر سکتے ہیں. بالآخر ایک کام ایک نقطے سے شروع ہوگا، پھر کسی نقطے پہ جا کر منتہی ہوگا، اور ہم سے بھی کوشش مانگی گئی ہے، نتیجہ نہیں مانگا گیا. ایک چیز جو ہم مایوس کر دیتی ہے ہمیں، وہ نتیجے ہیں. بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں بزرگ، دو چار سال آئے، ایک دو دفعہ کام کیا، کوئی شروع کی تحریک نہضت شروع کی، پھر اس کے بعد لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، مایوس ہو کے گھر میں جا بیٹھے. یہ غلط ہے. اقدار کی ترویج کے لیے آپ صرف مامور ہیں کوشش پر، بس نتیجہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ نتیجہ کیا نکلا. یہ خود ایک ویلیو ہے کہ آپ نتیجہ پرست نہ بنیں، آپ کوشش کریں. کوشش بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ کوشش کرے، نہ بہترین انسان وہ جو سب سے زیادہ نتیجے لے. یہ کاذب اقدار کی دنیا، ڈگریاں نمبر. مثلا ایک بچہ محنت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، وہ 80 نمبر لیتا ہے، اور ایک بچہ نہیں محنت کرتا اور وہ 90 نمبر لے لیتا ہے، تو ہم کس کی تشویق کریں، کس کی حوصلہ افزائی کریں؟ جس نے محنت زیادہ کی ہے. چونکہ اقدار اگر پروان چڑھانی ہے تو آپ کو ایسے لوگوں کو جن کے اندر ویلیوز ہیں ان کو سامنے ماڈل کے طور پر پیش کرنا ہوگا، جن کے اندر ویلیوز موجود ہیں. اس نے بہت کوشش کی ہے، اس کو نمونہ بنائے معاشرے کا، نہ جس نے ڈگری بہت بڑی لی ہے، جس نے کوشش بہت کی ہے. اقدار کی ترویج کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک خود نمونہ بننا ہے، اور ایک جو اقدار کے نمونے ہیں اعلی اقدار کے، ان کو متعارف کرانا ہے. چونکہ انسان اسوہ ایک نمونہ ہونا چاہیے، پیر چال اور چیز ہے اور سیرت اپنانا اور چیز ہے. سیرت یہ کہ بالآخر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنی ضرورت کے تحت بنانا چاہتے ہیں، بالآخر کوئی نقشہ ہو تو آپ بنائیں گے، کوئی ذہنی اسکیچ ہوگا تو آپ بنائیں گے. ماڈل بھیڑ چال کو نہیں کہتے، ماڈل چاہیے ہوتا ہے انسان کو. ہیرو ماڈل نہیں ہوتے، ہیرو اور چیزیں ہوتی ہیں. ہیرو اسطورے ہوتے ہیں، ہیرو تعریفوں کے لیے، تقدیس کے لیے ایک فرضی نمونے ہوتے ہیں. وہ معاشرے میں نہیں اثر انداز ہوتے ہیروز. کوئی معاشرہ ہیروز نے نہیں بدلا، بلکہ ہیروز سب کے سب محتاج ہوتے ہیں لوگوں کے. جو لوگ کس کے محتاج ہیں؟ لوگ محتاج ہوتے ہیں ایک ماڈل کے، ایک نمونہ، ایک بہترین خوبصورت نمونہ ویلیوز کا. ان نمونوں کو جتنا ہم متعارف کروائیں گے اتنا آسان راستہ ہو جائے گا معاشرے کے لیے چلنا اس کی طرف. ہیروز کے تعارف سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہیروز زیادہ معاشرے کے اندر پیدا ہوں، ہیرو پرست ہیں ہم لوگ. اور یہ بہت ساروں نے کہا ہے کہ ہیرو پرست قومیں سب سے پیچھے ہوتی ہیں، سب سے پیچھے ہیرو پرست قومیں ہوتی ہیں، چونکہ ان میں ہمت نہیں ہوتی، حوصلہ نہیں ہوتا، جرات نہیں ہوتی، شجاعت نہیں ہوتی، وہ قومیں آگے بڑھنے کا عزم کرتی ہیں جنہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے خود سب کچھ کرنا ہے، نہ ہیروز نے کرنا ہے، ہم نے کچھ کرنا ہے. البتہ ان کو کچھ کرنے کے لیے ماڈل کی ضرورت ہے. کربلا ایک ماڈل ہے، نمونہ ہے، اس کو دیکھ کر ہم نے کوئی حرکت کرنی ہے. اسی طرح اپنے معاصر نمونے، شخصیتوں کے نمونے، معاشروں کے نمونے، یہ ترویج اقدار کے لیے ان کو متعارف کرانا، یہ بھی اقدار ترویج کرانا ہے ایک قسم کا. قرآن نے بھی یہ کام کیا ہے، انبیاء موسیٰ کو متعارف کروایا، موسیٰ نہ بنوانے ہیرو، موسیٰ بنوانے نمونہ اسوہ. ابراہیم نہ بنوانے ہیرو، ابراہیم بنوانے اسوہ. رسول اللہ نہ بنوانے ہیرو، رسول اللہ بنوانے اسوہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. حسین ابن علی نہ بنوانے ہیرو. اب بھی بعض لوگوں کو کہتے ہیں جی ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، وہ بھی مانتا ہے، یہ بھی مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں. خوب، پھر آپ میں اور ہندو اور سکھ میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ایسی بات کرو کہ فرق نظر آئے. ہندو کیا مانتا ہے؟ حسین ابن علی کو ہیرو مانتا ہے. آپ کیا مانتے ہو؟ میں حسین ابن علی کو اسوہ مانتا ہوں. یہ فرق ہے مجھ میں اس میں. لہذا حسین ابن علی اس کی زندگی میں ذرا مؤثر نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں مؤثر ہے. وہ حسین کو مان کر بھی ہندو ہے، کوئی چینجنگ نہیں آئی، فرق ہے. وہ ہیرو مانتا ہے حسین ابن علی کو. ہم نے ہیرو نہیں ماننا، ہم نے اسوہ ماننا ہے حسین ابن علی کو. ہیروز اثر انداز نہیں ہوتے زندگیوں پر، ہیرو فقط تقدیس کے لیے ہوتے ہیں، تعریف کے لیے ہوتے ہیں، داستانوں کے لیے ہوتے ہیں، قصوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اسوے زندگیوں کے لیے ہوتے ہیں، اسوے معاشرے کے لیے ہوتے ہیں، اسوے حرکت کے لیے ہوتے ہیں، اسوے خاندانوں کے لیے ہوتے ہیں، اسوے انسان کی اپنی تربیت کے لیے ہوتے ہیں. وہ نمونے ہیں، ان کو دیکھ کر انسان کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے. یہ اقدار کی ترویج کا طریقہ ہے. یہ ابھی مثلا جو اسوہ، مثلا فرض کر لیں ابھی سید مقاومت سید حسن نصر اللہ حفظہ اللہ، بہت سارے سبھی نے مانا، حتی خود یہودیوں نے اور اسرائیلیوں نے مانا، لیکن کیا مانا؟ ہیرو مانا. میڈیا نے مانا، ساری دنیا نے ہیرو مانا. ہیرو ماننے سے، سید مقاومت کو ہیرو ماننے سے کوئی فرق نہیں. آپ تصویر لگا لیں گھر میں، کس کی ہے؟ ایک ہیرو کی تصویر لگی ہوئی ہے، کوئی اثر نہیں ہے اس کا آپ کی زندگی پر، صرف آپ خوش ہیں کہ یہ بہت اچھا انسان ہے. کب آپ کے لیے سید کی ذات، سید مقاومت آپ کے لیے مؤثر ہوگا؟ جب آپ سید مقاومت کو اسوہ مانیں گے. ماڈل ہے، اور یہ بھی تو ایک عالم ہے، یہ بھی ایک روحانی ہے، یہ بھی ایک اسلام پرست ہے، یہ بھی ایک حسین ابن علی کا پیرو ہے. یہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کو بدلتی ہے، اسوہ بنانا. اور بہت سارے اور طریقے یا نہج موجود ہیں. بعض گفتگو شاید سوالوں کے ضمن میں آ جائے، چونکہ کل انشاءاللہ جو آپ کے پہلے سے موجود سوالات ہیں یا جو بعد میں ہوں گے آمادہ آپ کے پاس، انشاءاللہ ان کے تناظر میں گفتگو کریں گے. اگر کوئی مطلب رہتا ہوا تو وہاں پر انشاءاللہ بیان کریں گے. مقصود اس ساری گفتگو کا، بعض کہتے بھی ہیں بعض کے موضوع تشنا رہ گیا، موضوع تشنا رہ جائے حرج نہیں ہے. مقصود آپ کو تشنا کرنا ہے، آپ کی پیاس بجھانا مقصود نہیں ہے. پیاس بجھانا خدمت نہیں ہے، تشنا کرنا خدمت ہے. ہماری مشکل یہ نہیں ہے کہ ہم تشنا لوگ ہیں، کوئی پیاس بجھانے والا نہیں ہے. ہماری مشکل یہ کہ ہم پیاسے ہی نہیں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے، پیاس ہی نہیں ہے ہمارے اندر. اگر پیاس ہوتی حرکت کرتے، اگر پیاس ہوتی کوئی کام کرتے. پیاسا تڑپتا ہے، پیاسا اٹھتا ہے، پیاسا ٹک کے نہیں بیٹھتا، پیاسا سوتا نہیں ہے، پیاسا فریادیں کرتا ہے. ہم فریادیں نہیں کرتے، ہمیں پیاس نہیں ہے، نہ کہ ہماری پیاس بجھانے والا کوئی نہیں. اور یہی وجہ ہے پیاس بجھانے والا کوئی ہے، جن میں پیاس نہ ہو عموماً سبیل لگتی ہے شربت کی، دودھ کی. چھوٹے بچے جن کو پیاس نہیں ہوتی وہ رنگ دیکھ کے آ جاتے ہیں، ان کو گلاس بھر کے دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، ذائقہ چکھتے ہیں، اگر مزیدار ہو آدھا گلاس پی لیتے ہیں، آدھا وہیں رکھ کے چلے جاتے ہیں. اگر نہ ہو مزیدار ایک چسکی لے کے باقی سارا وہیں پہ رکھتے ہیں. کیوں؟ پیاس نہیں ہے. لیکن اگر جس کو پیاس لگی ہوئی ہو اس کو گرم پانی دے دیں آپ، اصل اس میں نہ دودھ ہے نہ چینی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہیں کہ آگا یہ پانی ہے گرم ہے، وہ کہے گا پیاس ہے، جو بھی ہے دو میں پیتا ہوں اس وقت. اگر اس کو دھکے دو باہر جاؤ آپ، نہ وہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں، مجھے ہر قیمت پر پانی پینا ہے. مجھے پیاس نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اور یہ اقدار کی ترویج کے لیے ہمیں پیاس بجھانے کے کام نہیں کرنے چاہیے, پیاس لگانے کے کام کرنے چاہیے کہ پیاس ہو. اقبال بھی یہ گلا تھا اپنی قوم و معاشرے سے کہ پیاس نہیں ہے ہمارے اندر, اضطراب نہیں ہے ہمارے اندر, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, تیرے بحر کی موج میں اضطراب نہیں, اضطراب نہیں ہے, تلاطم نہیں ہے ہمارے اندر, سکون جمود فکر نہیں ہے ہمارے اندر. اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں تحرک دینے کے لیے. مقصود ہمارا بھی یہاں پر پیاس بجھانا, نہ موضوع کو سیر کرنا تھا نہ آپ کو سیر کرنا تھا, مقصود یہ تھا کہ ان چند روزہ گفتگو میں آپ کو تشنہ تر کر دیں. اور اگر تشنگی آ گئی ہے, محسوس کر رہے ہیں تشنگی آ گئی ہے, تو سمجھیں ہم کسی حد تک اپنے مقصد کی طرف بڑھیں. اگر نہیں آئی ہے تو پھر دعا کریں خدا سے کہ مزید ہمیں توفیق دے کہ ہم تشنتار ہو جائیں انشاءاللہ. باقی بعد میں انشاءاللہ. ہے سوالات کا وقت نہیں ہے. وقت نہیں.